اچھا اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج رات پہلا سوال جو ہم اٹھانا چاہتے ہیں روس کے تناظر میں وہ یہ سوال ہے کہ انقلاب کے مقاصد کیا ہے. تو اب اس کی اوپر جو پہلا نقطہ میں نے لکھا ہے وہ فرمائیے جا رہے تھے.
سرپل میں پہلا نقطہ لکھا ہے انکریز پروڈکشن اینڈ کیپیٹل ایکومیلیشن.
اچھا اب سب ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ دیکھیے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اشتراکیت محض سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے اور اشتراکیت کوئی مربوط چیز الگ سرمایہ داری سے الگ کوئی چیز نہیں. اشتراکیت ابھی تک سرمایہ دارانہ نظام نے جو نظریات پیش کیے ہیں ان میں سے جو تین نظریات سب سے زیادہ اہم رہے ہیں ان معاملے میں کہ سرمایہ داری کی تنظیم انہوں نے کی ہے اور سرمایہ داری کو نافذ کرنے میں ان کا ایک رول رہا ہے, تو ایک ہے قوم پرستی اور ایک ہے لبرلزم اور ایک ہے اشتراکیت. لہذا اشتراکی سرمایہ داری کا کے مقاصد بالکل وہی ہیں کہ جو لبرل سرمایہ داری یا قوم پرستانہ سرمایہ داری کے مقاصد ہیں. یہاں تک مقاصد کا تعلق ہے, ان نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کے سب کے ایک ہی مقصد. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لا الہ الا انسان کی یعنی دسترس وسیع سے وسیع کی جائے اور کائنات کے اوپر ارادہ انسانی کو مسلط کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ہے پروڈکشن یعنی پیداوار. تو بنیادی طور کے اوپر مارکس کا جو اعتراض تھا سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر وہ یہی تھا کہ اس کے اندر جس سطح کی پروڈکشن ممکن ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی. اور وہ کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے حاصل نہیں ہو رہی کہ ریلیشنز آف پروڈکشن یا جو تعلقات پیداوار ہیں مزدور اور سرمایہ دار میں اور زمیندار اور مزارے میں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے ہیں کہ وہ اس پیداوار میں اضافے کو ممکن نہیں بناتے بلکہ ایک اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی معیشت کے اوپر کے جس کے نتیجے کے اندر پیداوار کم ہوتی. لہذا اصلی اور حتمی اور آخری مقصد جس کے لیے سرمایہ دارانہ اشتراکی انقلاب برپا کیا گیا روس میں وہ یہی تھا کہ روس میں پیداوار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگوں کی جو سطح زندگی ہے وہ بلند سے بلند ہوتی چلی جائے. تصرف بالارض اور تمتو یعنی جیسے کہیے کہ نفوس زیادہ سے زیادہ جیسے کہیے کہ کائنات کی قوتوں سے اپنے خواہشات پوری کر سکیں یہ ممکن بنایا جائے. تو الٹیمیٹ آبجیکٹو اصلی یہ آخری یا جیسے کہیے کہ حتمی جو مقصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی سرمایہ دارانہ انقلاب برپا کیا گیا وہ پروڈکشن میں انکریز کے کیسے مطلب پروڈکشن میں انکریز کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کے اگلا نقطہ
تھرو اسٹیبلشمنٹ آف دا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ.
اب مارکس کی رائے یہ تھی کہ پروڈکشن میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ کو ابالش کر دیا جائے اور ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کی جائے. ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ یہ ہے کہ مارکس کے نقطہ نگاہ کے تحت انسانیت کی جائز نمائندہ ایک انسانیت کے جو آپ سمجھیے کہ اصلی یا انسانیت کی جو فطری نمائندہ گروہ ہے وہ مزدوروں کا گروہ ہے, ریپرزینٹیٹو کلاس ہے یا کلاس یا جیسے کہیے کہ انسانیت کی اصلیت جو ہے جسے وہ کہتا ہے اسپیسی بینگ انسان جو اصل میں جو چیز ہے اس اسپیسی بینگ کی جو اصلی ریپرزینٹیٹو ہے یا فطری ریپرزینٹیٹو ہے وہ ہے پرولیٹیریٹ مزدوروں کا طبقہ. مزدوروں کا طبقے کا تسلط جب معیشت اور ریاست کے اوپر قائم ہو جائے گا تو وہ ایسی تنظیمیں معیشت اور ریاست کریں گے جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ممکن ہو. جب تک ان کی ڈکٹیٹرشپ قائم نہیں ہے, جب تک مزدوروں کا تسلط معاشرے اور ریاست کے اوپر قائم نہیں ہے اس وقت تک پروڈکشن کے اندر اتنی انکریز نہیں ہو سکتی کہ جتنی انکریز انسان کے لیے یعنی ممکن ہے اس پروڈکشن میں بنانا. اور اگر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کر دی جائے تو اس کے نتیجے میں ہم کمیونزم کی اسٹیج تک پہنچ جائیں گے, اور کمیونزم کا اسٹیج وہی ہے جسے مارکس کہتا ہے اسٹیٹ آف ابنڈنس. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر خواہش پوری کر دی جائے گی, اور کسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کسی دوسری خواہش کو نہ پوری کرنا ضروری نہیں رہے گی. یعنی اتنی وافر پروڈکشن ہو جائے گی کہ آپ یہ تمام جو قدر اور قیمت ان تمام کا نظام ہے معطل ہو جائے گا, اور جس کو جو دل چاہے وہ فوراً بغیر کسی ایفرٹ کے وہ مل جائے گا, اور ایفرٹ خود ایک لگژری بن جائے گی. انسان اس لیے کام کریں گے, کام کرنا ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اسی میں سب سے زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں. لیبر ول بیکم اے لگژری جیسے وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا معیشت اور معاشرت اور ریاستی نظر جہاں کسی قسم کی بھی سب بندی, کسی قسم کی بھی ادارتی سب بندی کوئی ضرورت رہے گی, نہ وہاں ریاست ہوگی, نہ وہاں خاندان ہوگا, نہ وہاں کوئی دوسری تنظیم ہوگی, وہ وہاں صرف افراد ہوں گے, اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی خواہش کو پوری کر سکے گا بغیر کسی کے خواہش کو پوری کرنے سے کو روکے بغیر. مارکس کی رائے ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کرنے کے نتیجے میں انسان پروڈکشن کو میکسیمائز کر سکے گا. لہذا اس طرح کی سرمایہ دار اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کو قائم کریں. ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کو قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے پروڈکشن میں اضافہ, اس حد تک کہ خواہش تمام خواہشات جو بھی خواہش انسان کی ہو وہ بغیر کسی دوسرے کی خواہش کو دبائے ہوئے اس کی خواہش پوری.
سر یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی تو وہ ڈکٹیٹرشپ خود بخود کمیونزم میں ریزالو ہو جائے گی, یا آیا اس ڈکٹیٹرشپ کو مطلب کمیونزم کے اندر تبدیل کرنے کے لیے کوئی نیا انقلاب جنم لے گا؟
مارکس کی رائے یہ ہے کہ اسٹیٹ ودر اوے ہو جائے گی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے دوران.
کیسے مطلب کیا رہے گا
یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ مزدور جو ہیں ان کے ہاتھ میں تمام اقتدار آ جائے گا, اور چونکہ مزدور جو ہیں وہ ذاتی ملکیت کی جگہ معاشرتی ملکیت کے ادارے کو قائم کریں گے, لہذا کسی ایک فرد کی اجارہ داری وہاں قائم نہیں ہوگی. پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر فرد جو ہے وہ من حیث الحاکم ہی عمل کرے گا.
لیکن سر یہاں تو بہت بڑی
آپ میری بات تو پہلے پوری سنیں. لہذا اس کا کوئی ایکسپلائٹڈ طبقہ موجود نہیں رہے گا. یعنی سرمایہ داری میں یا جس چیز کو وہ سرمایہ داری کہتا ہے ماس کے نقطۂ نگاہ کے تحت, اس کے اندر اجارہ داری کیسے قائم ہوتی ہے؟ وہ ایسا قائم ہوتی ہے کہ طبقات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, ایک ایکسپلائٹر اور ایک ایکسپلائٹر. ایکسپلائٹر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تمام ذرائع ہوتے ہیں پیداوار کے, اور ایکسپلائٹر کے ہاتھ میں صرف اپنی محنت ہوتی ہے, اور ایکسپلائٹر کلاس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایکسپلائٹر کلاس سے اضافی قدر جو ہے اپنے قبضے میں یعنی پیدا کروائے, اور پھر وہ اضافی قدر اپنے قبضے میں لے لے. یہ عمل بقول مارکس کے سرمایہ دارانہ اشتراکی معاشرتی تنظیم میں ختم ہو جائے گا, بلکہ اضافی قدر جو پیدا ہوگی وہ قابو میں ہوگی پرولیٹیریٹ کے بحیثیت مجموعی, لہذا کوئی بھی ایکسپلائٹر کلاس نہیں رہے گی, لہذا کسی بھی جبر کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جب جبر کی ضرورت نہیں رہے گی تو کیونکہ ریاست نظام جبر ہی ہے, جیسے جیسے جبر کی ضرورت ختم ہوگی ویسے ویسے ریاست کی ضرورت.
لیکن سر ہم تو دیکھتے ہیں کہ رشیا
کے نہیں دیکھتے کچھ بھی ہے اس کا تو ابھی سوال پیدا نہیں ہوتا. دیکھتے تو کچھ بھی ہیں اس کو پھر ہم دیکھیں گے بعد میں, ابھی تو میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا. اگر ہم غیر متعلقہ سوال کریں گے تو کبھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, لہذا اس کو ترتیب کے ساتھ چلنے میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ انقلاب کیا ہے, اس کے بعد اور بالخصوص مارکس کو پڑھے بغیر اس نوعیت کے سوالات کی کوئی حیثیت نہیں. تو سب سے پہلی بات تو جو عرض کرنا ہے وہ یہی عرض کرنا ہے کہ مقصد انقلاب کا یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ ایسا سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا جائے جس کے نتیجے کے اندر پیداوار کی رفتار اضافے ان کو محفوظ لگے, اور نمبر دو اس کے کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم. تیسری چیز
یہ کہ وچ وڈ لیڈ ٹو دا ودرنگ اوے آف دا اسٹیٹ اینڈ کمیونزم ہے یا کمیونٹی
کمیونزم
جی کمیونزم.
ہاں مطلب یہ تیسری بات بھائی نے سوال کیا اس کے جواب میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا, ڈکٹیٹرشپ پرولیٹیریٹ کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو اضافی قدر سرمایہ دارانہ معاشرت میں پیدا کی جا رہی ہے اس کے اوپر اسی طبقے کا غلبہ ہوگا جو کسی کی بھی استحصال نہیں کرتا, کسی کا بھی استحصال نہیں کرتا. لہذا جب استحصال کی ضرورت نہیں رہے گی تو ریاست کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, اور ریاست کی ضرورت نہیں رہے گی لہذا ہم کمیونزم کے اسٹیج میں پہنچ جائیں گے جہاں جتنی بھی جسے کہیے کہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر صف بندیاں ہیں وہ سب تحلیل ہو جائیں گی, تو ریاست بھی ختم ہو جائے گی, اسی ریاست کو ہم اسی معاشرت کو ہم کمیونزم کہتے ہیں. کمیونزم وہی ہے کہ جہاں ریاست ختم ہو گئی, یعنی کمیونسٹ سوسائٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں نمبر ایک ریاست نہیں موجود رہتی ہے, اگر کوئی بھی ادارتی سمبندی موجود نہیں رہتی, اور نمبر دو یہ کہ وہاں اتنا پروڈکشن ہوتا ہے کہ تمام خواہشات پوری کر دی جائیں بغیر کسی خواہش کو دبائے دبائے. یہ تھا روسی انقلاب کا مقصد. اگر ایک جملے میں عرض کیا جائے تو مقصد اس کا یہ تھا کہ پیداوار میں اتنا اضافہ کیا جائے جس کے نتیجے میں ہم کمیونزم تک پہنچ سکیں, اور کمیونزم تک پہنچنے کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیج کی ضرورت ہے, اور وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا اسٹیج. ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے اسٹیج کے اندر ہم ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دیں گے, اور ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے نتیجے کے اندر کمیونسٹ اسٹیٹ ویدر اوے ہو جائے گی, اور
سوال یہ
کہ سوالات نہ کریں, یہ سوالات نہ کریں اس لیے کہ ظاہر مارچ کی اس وقت چیز کی ہم تفصیل بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اسٹیٹ جب ختم ہو جائے گی تو کیا اسٹیٹ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ تو محض اس کا مفروضہ ہے جو کبھی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اسٹیٹ کبھی ختم نہیں ہوگی, جب ختم ہو جائے گی کیا مطلب کبھی نہیں ہوگی. لہذا اس وقت ہم مارکس کی جو فکر ہے اس کو بیان کرنے کی یا اس کی جسے کہیے کہ یعنی تجزیہ کی کوئی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ ہم سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ بیان کریں کہ انقلاب کس لیے آیا, وہ انقلاب آیا تھا ان مقاصد کے لیے, باقی اس کے یعنی تصورات حق ہیں یا باطل ہیں یہ وہ یہ بحث صرف نہیں, لہٰذا یہ سوال نہ کریں.
اسٹیٹ ختم ہونا تو دور کی بات ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ سے جان نہیں چھوڑا تھا. میں نے کہا اسٹیٹ ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ سے جان نہیں چھوڑا.
اب جو بیپ ہے وہ ہے ریولیوشنری ایجنسی, اس میں جو ہے پہلا نقطہ ہے وہ تو سب یہ نارڈیوکس اینڈ سرف ہے.
دوسرا کیا ہے
ریولیوشنری ایجنسی, اس میں پہلا نقطہ ہے نارڈیوکس اینڈ سرف.
میں اب سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب کون لایا, یہ انقلاب کون لایا, یہ انقلاب یعنی روس میں جس قسم کی معاشرت اور ریاستی نظام موجود تھا انیسویں صدی کے اندر, وہ اس کو ختم کر کے یہ نیا سرمایہ دارانہ تنظیم معاشرت اور ریاست برپا کرنے والی ایجنسی کون, اس کا مختصر جواب میرا یہ ہے کہ یہ جو بنیادی انقلاب کی محرک ہوئی وہ ہوئی بولشیوک پارٹی, یعنی اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ روس میں انقلاب کون لایا, اس کا ایک جواب کوئی مانگے گا سر دو لفظوں میں بتاؤ, تو اس کا جواب ہے کہ بولشیوک پارٹی لائی. کون یہ انقلاب لایا؟ یہ انقلاب بولشیوک پارٹی لائی. لہذا بولشیوک پارٹی کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے. اگر آپ روسی انقلاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بولشیوک پارٹی کے بارے میں جاننا چاہیے. جب بولشیوک پارٹی بنی تو ایک معنی میں 1902 بلکہ ہاں 1902 میں 1901-1902 میں بولشیوک پارٹی بنی, لیکن اس کی بالکل جڑیں موجود ہیں بہت پہلے سے, کم از کم 1861 سے. 1861 سے کسی نہ کسی شکل میں وہ نقطۂ نگاہ کہ جو بعد میں بولشیوک پارٹی کے طور میں سب سے زیادہ یعنی جیسے کہ منظم طور کے اوپر نظر آیا وہ 1861 کے بعد سے روس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور بولشیوک پارٹی کی جو بیش رو جماعت تھی سب سے پہلے, اس کا نام تھا نیروڈونکس, این اے آر او ڈی این آئی کے ایس. اور یہ نیروڈونکس جو تھے ان کی تنظیم 19ویں صدی کے وسط سے شروع ہوئی, اور ان کا جو بنیادی وظیفہ تھا یا ان کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اس نظام کو, یعنی زادشت نظام کو, زادشت معاشرتی نظام کو ختم کرنا, قانون اور قانون نافذ کرنے والوں کو ختم کر کے آئے گا, لہذا غیر قانونی جدوجہد اور مقتدرین کو قتل عام کرنا, انقلاب کو برپا کرنے کا طریقہ یہ ہے. ان کا سب سے بڑا لیڈر جو تھا اس کا نام تھا نیچیئر, این ای سی ایچ ای وی, جس کی لینن نے بڑی تعریفیں کی تھیں بعد میں. جو نیروڈنک تحریک تھی یہ اس وقت سے شروع ہوئی جب 1861 میں, 1861 ایک بہت اہم سال ہے روسی تاریخ میں, اس لیے کہ 1861 میں زار نے یہ کہا تھا کہ یہ سرفدم ختم ہو جائے گی. سرفدم سے کیا مراد؟ سرفدم سے مراد کہ پہلے نظام زراعت اس نوعیت کا ہوا کرتا تھا کہ زمین, ایک زمیندار کا قبضہ ہوتا تھا ایک علاقے میں, اس کے ہزاروں مزارے ہوا کرتے تھے جو بنیادی طور کے اوپر اس کے غلام ہوتے تھے. وہ ان کو زمینوں سے بے دخل نہیں کر سکتا تھا, لیکن جو کچھ بھی ان زمینوں کے اوپر پیدا کیا جاتا تھا تو وہ اسی کے قبضہ, یعنی اسی لینڈ لارڈ کا ملکیت ہوتی تھی, ان میں جتنا چاہے وہ صرف ہو گئے تھے, جتنا چاہے کچھ لے لے وغیرہ وغیرہ. اس نظام کو ختم کر دیا, اس نظام کو ختم کر دیا گیا 1861 میں, اور 1861 میں ختم کرنے کے بعد شرف کو آزاد کر دیا گیا. شرف کو یہ حق ہو گیا کہ وہ جو ہے جس زمین کے اوپر وہ کاشت کر رہا ہے اس کا جو مالیہ ٹیکسز دینے کے بعد اسی کی چیز ہوگی, اور اس کا دل چاہے تو وہ وہاں سے چلا بھی جائے اور زمین کو بیچ بھی سکے وغیرہ وغیرہ. ایمینسپیشن آف دا سرفس کا ایک قانون 1861 میں بنایا گیا, اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ روس میں جو کہ صنعتی انقلاب آنا شروع ہوا تھا 1840-1850 کے بعد سے, بہت بڑے پیمانے کے اوپر فرانسیسی اور جرمن کمپنیوں نے روس میں انویسٹمنٹ کیا تھا, انہیں لیبر نہیں ملتا, اس لیے کہ تمام زیادہ تر عوام تو یہ سرف ہوا کرتے تھے اور انڈسٹریل لیبر شہروں کے اندر جو کچھ ملنا مشکل تھا, تو سرف ایک دم ختم کر کے جو ہے وہ انڈسٹریل لیبر کو عام کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے دربار شاہ نے کوشش کر کر کے کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد یہ پاس کرا. شرف کو یہ آزادی ملنے کے نتیجے کے اندر یہ موقع مل گیا کہ چونکہ لارڈ جو پہلے حاکم تھے ان کی حاکمیت میں کمی پیدا ہو گئی, اور ان کے اور بادشاہ یعنی کورٹ کے درمیان جو تھا وہ نظرہ بھی پیدا ہو گیا, لہذا ان لیگل ایکٹیویٹی کا بہت موقع پیدا ہو گیا, اور معاشرے کے اندر پھل پرچار اور جیسے کہ یہ کہ اٹھار پتھار کے بہت سے موقع آ گئے. نیچیئرز نے اس سے فائدہ اٹھا کے نمبر ایک یہ بات کہی کہ جناب یہ کوئی آزادی نہیں ہے, یہ تو محض سرفوں کو انڈسٹریل لیبرل بنا دینا ہے, اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. نمبر دو اس نے کہا دیکھو اب موقع یہ ممکن ہے کہ جسے کہ یہ جدوجہد اس پورے نظام کو تباہ کرنے کے لیے غیر قانونی جدوجہد کو منظم وغیرہ کیا جائے, اور جسے کہ یہ کہ اشرافیہ کے اور بالخصوص جو ریاستی مقتدرین تھے ان کو قتل کیا جائے, اور اس کے نتیجے کے اندر پورا نظام جو تھا وہ کولیپس ہو جائے گا, اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم ایک نیا نظام کھڑا کریں گے. تو یہ جدوجہد شروع ہوتی ہے 1861 میں, اور اس کے نتیجے میں جو 1917 میں جو پہلی انقلاب لانے والی جماعت ہے اس کا نام ہے سوشلسٹ ریولیوشنریز, جو کہ بولشویک نہیں ہے, اور یہ اسی پارٹی کے یہ یعنی نچیب اور نیروڈنک سی کے جانشین تھے یہ سوشلسٹ ریولیوشنریز. لہذا ان کی جو ہے ان کا اثر بولشویک پارٹی کے اوپر رہا, اور بولشویک پارٹی نے ہمیشہ سے یہ بات کہی کہ غیر قانونی جدوجہد قانونی جدوجہد سے زیادہ اہم ہے, انقلاب لانے کے لیے غیر قانونی جدوجہد قانونی جدوجہد سے زیادہ اہم, قانونی جدوجہد محض ایک ماتحت چیز ہے غیر قانونی جدوجہد کی. اور بولشویک پارٹی نے کبھی بھی جیسے کہیے کہ یہ اشرافیہ کے قتل عام کی تکنیک کو ریجیکٹ نہیں کیا, کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, کبھی نہیں. یعنی یہ انہوں نے دوسری بات کہی کہ ہاں بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اور موقع دیکھنا چاہیے اور کاغذ سڑک وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے اشرافیہ کے قتل عام کو بحثیت ایک تکنیک کے کبھی ریجیکٹ نہیں کیا. اور اس خیال کو کہ غیر قانونی جدوجہد جو ہے وہ قانونی جدوجہد کے اوپر ہونا چاہیے، اصل جدوجہد انقلابی جدوجہد غیر قانونی اس رائے کو بھی انہوں نے کبھی رد نہیں کیا، ہمیشہ رہا. اور آگے جو پینسلٹ ہم نے بھی پڑھا تھا اسٹیٹ میں ریولیوشن، اس کے اندر بھی یہ بات لینے میں پڑی، تو غیر قانونی جدوجہد جو ہے اصلی انقلابی جدوجہد، اسی صورت سے جس کو آج آپ ٹیررزم کہتے ہیں وغیرہ، یعنی یہ کہ وہ انقلابی جدوجہد جس کے مقاصد اتنے واضح نہ ہوں اور جس جو جیسے کہ بنیادی طور کے اوپر جذبات کا ایک اظہار ہو، جس کے پیچھے انقلابی تعقل کمزور ہو، جسے آپ ٹیررزم کہتے ہیں، وہ چیز بولشویک پارٹی نے کبھی قبول نہیں کی. لہٰذا بولشویک پارٹی کی جو جڑیں ہیں، فکری جڑیں ہیں، بالخصوص وہ ملتی ہیں نارونک تحریک. اچھا، دوسری جو اہم اسٹیج ہے ظاہر ہے مارکس کی یا بولشویک پارٹی کے وجود میں آنے کی، تو وہ ہے روسی رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کا قیام. یہ سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی پورے یورپ میں 19ویں صدی کے دوسرے آخر میں قائم ہونا شروع ہوئی، اور سب سے اہم اور سب سے بڑی جماعت جو بنی ظاہر ہے وہ جرمن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی تھی، جس کے ہم تذکرہ بہت سنتے ہیں، کاؤٹس کی اسی کا لیڈر تھا، اور بیبیل اور کئی تو کئی بڑے اہم مارکسسٹ جو ہیں وہ اس پارٹی کے قائد. اسی پارٹی کا ایک کارکن جو کہ بنیادی طور کے اوپر بالٹک ریاست کا رہنے والا تھا، اور صرف اس کی ماں روسی تھی، باپ روسی نہیں تھا، اس کا نام تھا نکاہیل بلیکنوف. اور بلیکنوف نے 1881 میں پولینڈ سے روس آ کے یہ رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی قائم کی، تو جسے اب کمیونسٹ پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی کی پیش رو جماعت جو ہے وہ ہے رشین سوشل ڈیموکریٹ اینڈ لیبر پارٹی، جو 1881 میں بلیکنوف نے قائم کی، اور بلیکنوف شاگرد تھا ان لوگوں کا کہ جو جرمن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کے بنانے والے تھے. اچھا، جرمن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کے اندر 1880 کے دہائی میں جو ٹینڈنسی دھیرے دھیرے غالب آ رہی تھی، وہ ٹینڈنسی وہی تھی جس کو لینن نے بعد میں ریجیکٹ کیا، یہ کاؤٹسکی اور اس کی بخار اس کی میں اس اپنا برنسٹائن کاؤٹسکی اور برنسٹائن کی. یہاں بنیادی بات جو کہی جاتی تھی، جس ٹینڈنسی کہی جاتی تھی، یہی کہی جاتی تھی کہ دیکھو مارکسزم کو ایک علمیت ہے. وہ کہتے تھے مارکسزم تو بنیادی طور کے اوپر ایک علمیت ہے. کس چیز کی علمیت جس کے نتیجے میں پرولتاری کلاس ان اٹ سیلف سے بدل کے کلاس فار اٹ سیلف ہو جائے گی. بنیادی طور کے اوپر مارکسزم کیا چیز ہے؟ مارکسزم مزدور کو اس کی اصلیت پہچانوانے کی ایک علمیت. مزدور جو ہے وہ ایک طبقے کا ممبر ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک خاص پروسیس میں انوالوڈ ہے، یعنی وہ لیبر پروسیس میں انوالوڈ ہے. جو بھی لیبر پروسیس کے اندر انوالوڈ ہے اس طریقے سے کہ مینز آف پروڈکشن کے اوپر اس کا قبضہ نہیں ہے، تو وہ مزدور ہے. چاہے وہ اس چیز کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ ہے مزدور ہی، اور اس کے مفادات مزدوروں کے ساتھ ہی یعنی وابستہ ہیں. اب ہمارا جو جدوجہد کا مقصد ہے وہ یہ کہ اس چیز کو کہ جو فطرتاً آلریڈی موجود ہے، اس کو قبول بھی کروائیں مزدوروں کو احساس دلائیں کہ تم مزدور ہو. بنیادی طور کے اوپر عیسائی نہیں ہو، روسی نہیں ہو، گورے نہیں ہو، کالے نہیں ہو، کچھ اور نہیں ہو، بنیادی طور کے اوپر تم مزدور ہو، اور جو تمہاری اجتماعیت ہے وہ مزدوروں کی اجتماعیت ہے، اور اس اجتماعیت کا مقصد تمہاری ڈکٹیٹرشپ قائم کرانا. یہ ایک علمیت ہے، مارکسزم جو ہے وہ ایک علمیت ہے. یہ بنیادی نقطۂ نگاہ تھی جرمن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی میں 1880 کی دہائی سے بہت ہی یعنی فروغ پانے لگا. اور بیبیل کو جب قتل کر دیا تو اس کے بعد تو یہ اس نقطۂ نگاہ کا کوئی بھی مخالف یعنی بڑا لیڈر یعنی موجود ہی نہیں رہ گیا. لہذا اسی خیال کی بنیاد کے اوپر بلیکنوف نے یہ پارٹی بنائی، رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی. اور یہ پارٹی جو تھی یہ بالکل ایک لیگل سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تھی، یعنی اس پارٹی نے شروع سے یہ اس بات کو یعنی غیر قانونی جدوجہد اور یہ حساسیہ کو ختم کرنا وغیرہ، اور جیسے کہیے کہ یہ انقلابی صف بندی وغیرہ، اس چیز کو کوئی خاص اہمیت نہیں، رد تو نہیں کیا، اس لیے جو وہ ماس کی تصویریں جو ہیں وہ مختلف قسم کی مختلف ملتی ہیں, اور انقلابی حضرات بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کسی نہ کسی حد تک شروع سے شریک ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ. اور فلیکناؤ ایک کنسنسس لیڈر تھا, فلیکناؤ ایک کنسنسس لیڈر تھا, معلوم ہے کہ سب لوگ جو تھے اس کے اوپر یعنی اس کی ذات کے اوپر متفق ہو جائے گا. یہ جو نیروڈینکس کی حکمت عمل تھی جو پوری طور کے اوپر تو اس نے رد نہیں کیا, لیکن یہ کہ جو اس پارٹی کی جو جیسے کہیے کہ رجحان تھا وہ یہی تھا کہ اصل میں تو قانونی جدوجہد کی اہمیت ہے, اور اصل میں تو تعلیم پھیلانا اور لوگوں کو جیسے کہیے کہ دعوت دینا اپنے مزدور ہونے کی طرف. اصلی مشن جو تھا رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کا یہی تعلیمی تدریسی جمہوری یعنی قانونی عمل ہے یہی, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم جیسے کہ یہ کہ یہاں کوشش کس چیز کی کریں گے, کوشش کس چیز کی کریں گے کہ یہاں لبرل حقوق تمام لوگوں کو ملنے لگے. اور جب بنیادی جو جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی بھی کوشش کی امید تھی اور رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی امید تھی وہ یہ تھی کہ جب ہر آدمی کو ووٹ کا حق حاصل ہو جائے گا, ظاہر آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ہر آدمی کو ووٹ کا حق حاصل یعنی 18ویں صدی یا 17ویں صدی وغیرہ میں نہیں ہے بلکہ یہ تو 20ویں صدی کے شروع میں مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کو دیا گیا, تو جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی اور رشین سوشل ڈیموکریٹ دونوں کو امید یہ تھی کہ جب یونیورسل فرینچائز ہو جائے گا, جب ایسا ہو جائے گا کہ ہر آدمی کو ووٹ کا حق حاصل ہو جائے گا تو لازمن لیبر ہی کی حکومت ہوگی. کیوں؟ اس لیے 99% لوگ لیبر ہی ہیں, 99% لوگ وہی ہیں کہ جو جیسے کہیے کہ وہ یعنی ذرائع پیداوار کو مالک نہیں ہیں. اب اس میں روس میں بالخصوص جرمنی میں کم, لیکن روس میں پیزنٹس کی کمپلیکیشن پیدا ہوتی تھی, یہ پیزنٹس جو ہیں یہ تو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں, یعنی معلوم ہے کہ ان کو تو زمینیں یہ ایمینسپیشن سب کے بعد کسی نہ کسی حد تک مل گئی ہیں, اور یہ تو مزدور نہیں ہیں, ان کی اپنی شناخت مختلف ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی مختلف توجیحات وغیرہ بیان کی جاتی تھی لیبر اور پیزنٹ, اور یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں جو دیکھتی ہیں کس طریقے سے پیزنٹ کو رورل پرولیٹیریٹ کے طور کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اوپر مختلف علمی بحثیں وغیرہ موجود ہیں. لیکن عمومی جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اور رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی امید یہ تھی کہ جب یونیورسل فرینچائز ہو جائے گی یعنی جب ہر آدمی کو ووٹ کا حق مل جائے گا تو لازمن لیبر کی جماعت جو ہے وہی حکومت بنائے گی, اور لیبر کی جماعت جو ہے وہ پھر کسی جس کے لیے انقلاب یا خلقتار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی, پارٹی میں اس کی اکثریت ہوگی, وہ جو قانون چاہے گی بنائے گی اور جس طریقے سے ملک کو چلانا چاہے گی استعمال کرتی رہے گی, اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کر دیں. اس طریقے سے آج ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ زار کی ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ یا پارلیمانی ڈکٹیٹرشپ قائم, اس طریقے سے ڈکٹیٹرشپ قائم. لہذا دونوں پارٹیوں کی, رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی اور جرمن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کی جو بنیادی جدوجہد تھی 1880 کی دہائی سے لے کے مورل 1914 تک, وہ یہ جدوجہد تھی کہ لبرل حقوق زیادہ سے زیادہ یعنی کی جدوجہد تھی, لبرل حقوق جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہیا آئیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو مارکس کے ہاں بھی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ سرمایہ کے اسی وقت اشتراکی نظام غالب آتا ہے جب سرمایہ دارانہ نظام اپنی ترقی کی حد کو پہنچ جاتا ہے, جس وقت سرمایہ دارانہ لبرل نظام اپنی ترقی کو حد کو پہنچ جاتا ہے جس کے بعد پھر اضافہ اشیاء کی پیداوار میں ممکن نہیں رہتا, اسی وقت ریلیشنز آف پروڈکشن کے اندر تغیر کا موقع آتا ہے, اسی وقت اشتراکی انقلاب برپا کیا جاتا ہے. انقلاب یعنی اشتراکی سرمایہ داری کے قیام کے لیے ضروری یہ ہے کہ لبرل سرمایہ داری خوب ترقی کر کے پورا اپنا جو بھی مفادات حاصل کر سکتی ہے وہ کر لے. لہذا اشتراکی انقلاب, اشتراکی سرمایہ دارانہ انقلاب کی جدوجہد پہلے لبرل سرمایہ دارانہ تکمیل و معاشرت اور ریاست کو پریزیوم کرتی ہے. پہلے یہاں لبرل معاشرتی لبرل سرمایہ دارانہ نظام مستحکم اور پائیدار ہو جائے, اس کے بعد ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی اور ہم جو ہے ذرائع پیداوار کو قومیاں دیں گے, اور پھر اس طریقے سے نظم معیشت مرتب کریں گے جس کے نتیجے کے اندر پیداوار جو ہے وہ اس سطح سے بھی اوپر اٹھ سکے جس سطح پر فرمایا زیادہ تر لبرل نظام کے اندر وہ مقید ہو کے رہ گئی ہے اس کی وجہ سے کہ استحصال ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کہ سب چیز سرمایہ دارانہ حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے اور سرمایہ دارانہ عدل قائم نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تینوں کو جیسے کہ یہ کہ جو اشیاء ہے ان کو اوم یانے کے بعد حاصل ہوگا.
دراصل سے یہ کنفیوژن ہے کہ جب اگر اس چیز کی کوشش ہوگی کہ لبرل سرمایہ داری اپنے عروج کو پہنچے تو وہ تو ظاہر ہے انڈیویجل لوگوں کو انڈیویجلائز کرتی ہے ظاہر ہے اس میں, اور پھر دوسرے اس طرح کی اقلیت میں تو بہت فرق آ جاتا ہے.
میں نہیں سمجھا آپ کا سوال کیا.
مطلب لبرل جب سرمایہ داری کی جدوجہد ہوگی یا وہ تکمیل تک پہنچے گی تو وہ تو بیسکلی انڈیویجلائز کرے گی لوگوں کو, یعنی تو اس کے نتیجے میں پھر اشتراکی جو کہ ایک کمیونٹی کے طور پہ سپورٹ کرتی ہے تو وہ جدوجہد کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟
میرا خیال نہیں, مارکسٹوں کا یہ خیال نہیں تھا کہ سرمایہ دارانہ یا لبرل ترقی کے نتیجے کے اندر لوگ انڈیویجلائز ہوں گے. ان کا خیال تو یہ تھا کہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام بڑھے گا تو اس کے نتیجے کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہوں گی, اگر بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہوں گی تو لیبر کی اجتماعیت بڑھے گی, لیبر کی اجتماعیت بڑھے گی تو یونین بنیں گی, جب یونین بنیں گی تو یونین ہی یہ احساس عام کریں گی کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہیں اور وہ مزدوروں کے حقوق سے حصول کے لیے جدوجہد کریں گی. اگر وہ اس حصول کے جدوجہد کو منظم کر لیا جائے ایک ریپرزینٹیٹو پارٹی کے تحت تو وہ محض اجرتوں کے اضافے کی جدوجہد نہیں رہے گی بلکہ جیسے تو یہ کہ نظام ملکیت میں بنیادی تبدیلی کی جدوجہد ہو جائے گی. لہذا ایک جو ریپرزینٹیٹو پارٹی ہے یعنی یہ سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی, وہ مزدوروں کی جدوجہد جو کہ بنیادی طور پر یونینز کی جدوجہد ہے اس کو جیسے کہیے کہ مرتب اور مرتکز کرنے کے اس سطح پہ اٹھانے کی جدوجہد ہے کہ وہ محض انفرادی مطالبات یا یہ کہ جیسے کہ یہ کنڈیشنز آف ورک اور ویجز میں اضافے کی نہ کریں بلکہ یہ مطالبہ بھی کرنے لگے کہ پورا نظام جو ہے وہ جن اصولوں کے اوپر قائم ہے وہ تبدیل کیا جائے. لہٰذا مارکسسٹوں کی یہ رائے بالکل نہیں تھی کہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام کرے گا ترقی کرے گا اس کے نتیجے کے اندر لوگ انڈیویجلائز ہوں گے, وہ یہ نہیں مانتے. وہ تو کہتے تھے کہ جیسے جیسے مارکسسٹ جیسے جیسے ہوگا تو دوسری جو اجتماعیتیں ہیں مثلا مذہبی اجتماعیت یا قومی اجتماعیت وہ ختم ہوگی لیکن مزدوروں کی اجتماعیت تو تقویت پائے گی, طبقے کی اجتماعیت تو تقویت پائے گی اور طبقے تو زیادہ مستحکم اور منظم اور مربوط اور خود شناخت ہو جائیں گے. لہٰذا ان کی امید یہ تھی کہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ لبرل نظام ہوگا ویسے ویسے قومی اور مذہبی اجتماعیتیں کمزور پڑیں گی, طبقاتی جو ہیں یہ کہ وہ طبقاتی جو اجتماعیتیں ہیں وہ داخل ہوں. لہذا جو دو جماعتیں جن سے یہ نکلی ہے بولشیوک پارٹی پہلے میں نے عرض کیا وہی تھی نارڈنک پارٹی اور دوسری رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی. لینن خود رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کا ممبر بنا ہے سمجھیے 1888-1889 یہ اس کی عمر محض 15 سال. لینن کی پیدائش ہے 1874 اور لینن پارٹی کا ممبر بن گیا مور اور لیس 1889 اور اس نے اور زندگی میں کچھ نہیں کیا, یعنی وہ صرف یعنی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. یعنی جب اس سے یعنی آخر میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ بادشاہ بن گیا یعنی ڈکٹیٹر بن گیا تو اس زمانے میں ان کو بڑی ضرورت ہوئی جو بلشویک پارٹی والوں کو جو حکومت کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کتنی ہے, ہمارے پاس انجینئر کتنے ہیں ڈاکٹر کتنے ہیں, یہ وہ ایک فارم انہوں نے سب کو دیا بھرنے کے لیے کہ جو ہے وہ بتاؤ تمہاری ایکسپرٹیز کس چیز ہے. لینن نے کہا میں لکھا مجھے کسی چیز میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں, میں بالکل کچھ نہیں جانتا, میں تو 14 سال کی عمر میں یعنی کمیونسٹ پارٹی کے اندر آج تک یہی کام کر رہا ہوں تو ایکسپرٹیز وغیرہ میری تو 14 سال یا 15 سال کی عمر سے لے کے جب تک وہ مرا ہے, وہ مرا ہے 1924 میں, بہت جلدی مر گیا یعنی 50 سال کی عمر میں مر گیا. اس وقت سے لے کے اس نے کمیونسٹ پارٹی کے لیے کام کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں, نہ اس نے بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, ظاہر ہے کہ وہ ایک سائنسدان بھی تھا, اس کی سائنسی ایجادیں بھی ہیں, وہ ایک فلسفی بھی تھا, کوئی اس کو خاص پائے کا فلسفی نہیں تھا, پھر سوشل سائنٹسٹ آئی مین بہت شارپ زبانیں ماہر تھا, یہ سب کچھ اس نے صرف پارٹی کی خدمت کے لیے یہ تمام چیزیں حاصل کی, اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہ صرف پارٹی کا ممبر, اور اس نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف پارٹی کا. 1888 میں یا 1889 میں ان کے اصل میں کیلنڈر اور یہ جو جارجین کیلنڈر, اس میں فرق ہے, لہٰذا ڈیٹس ہمیشہ خلط ملط ہوتی, تو 1889 کا یہ 1888 کا یہ پتا نہیں. اس میں وہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر یعنی شامل, وہ شروع ہی سے اس نے اس بات کو کہنا یعنی شروع کیا, یا کم از کم جو چیزیں ملتی ہیں اس نے دو باتیں کہنا شروع کی. ظاہر ہے کہ جب 14-15 سال کا بعد اس وقت ظاہر ہے کوئی ایسی خاص بات نہیں, لیکن اس کی پہلی جو ابھی جو پہلی جو جیسے کہ اہم کتاب ہے وہ آتی ہے 1899 میں, اس کتاب کا نام ہے ڈیولپمنٹ آف کیپیٹلزم ان رشیا, اس کتاب کا نام ہے ڈیولپمنٹ آف کیپیٹلزم ان رشیا, یہ 1889 میں 1899 میں اس نے لکھی, اس وقت ظاہر ہے کہ اس کی عمر 25 سال تھی. اس میں اس نے بنیادی بات یہ کی کہ دیکھو یہ سرمایہ دارانہ نظام جڑ پکڑ چکا ہے, یہ جو تم بات کہتے ہو کہ سرمایہ روح سرمایہ دارانہ ملک نہیں ہے, روح بنیاد طور کے اوپر ایک زرعی ملک ہے, یہاں فیوڈلزم ہے, یہ وہ, یہ بالکل غلط بات ہے. روس جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ملک ہے, یہاں جو حکومت ہو رہی ہے سرمایہ داری ہی کی حکومت ہے, اور یہ جو حکومت ہو رہی ہے یہ درست بات ہے کہ روس ایک ذیلی سرمایہ دارانہ ملک ہے, یعنی وہ یورپی سرمایہ دارانہ ممالک کا ایک ماتحت علاقہ ہے, یہ درست ہے. یہاں جو اصلی سرمایہ دارانہ قوتیں قابض ہیں وہ جرمن ہیں, فرینچ ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ ملک ہی. لہذا یہ کہنا کہ یہاں سرمایہ دارانہ ابھی سرمایہ داری اپنی مکمل نہیں ہو سکی اور لہذا ہم ابھی سرمایہ دارانہ حقوق وغیرہ کے لیے جدوجہد کریں تو یہ کافی ہے, تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے, اور سرمایہ دارانہ لبرل تنظیمیں معاشرت اور ریاست کو اکھاڑ پھینکنا یہ ہمارے اوپر, یہ ہمارے لیے ممکن بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے. ممکن اس لیے ہے کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ ملک بن گیا ہے, اور ضروری اس لیے ہے کہ یہ کمزور ترین سرمایہ دارانہ ملک ہے, اور انقلاب کے جو مواقع یہاں موجود ہیں کسی دوسرے سرمایہ دارانہ ملک میں موجود نہیں ہے. لہٰذا جب ہم یہاں انقلاب لائیں گے تو بنیاد بنے گی جرمنی کے اندر بالخصوص انقلاب لانے کی, اور ہمارا تعلق بنیادی طور کے اوپر جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو راہ دکھانے والوں کا ہے, ہم ان کے پیرو اور مرید اور تابع نہیں ہیں, بلکہ ہم تو ان کے یعنی قائد اور ان کو راہ دکھانے والے ہیں, ان کو بتانے والے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے جب ہم یہاں جائیں تو جرمنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے جرمنی میں اگر انقلاب آ گیا تو بہت بڑی کامیابی ہوگی, اس لیے وہ سب سے طاقتور برطانیہ کے بعد سب سے طاقتور ملک 19th century کے آخر اور 20th century کے شروع میں جرمنی کی. لہذا اس خیال کی بنیاد کے اوپر لینن نے پارٹی کے اندر اپنا فیکشن منظم کرنے کی کوشش شروع کی ہے 1898-1897 سے لینن نے اس چیز کی کوشش شروع کی ہے کہ پارٹی کے اندر ایک انقلابی دھڑا قائم کیا جائے, ایک انقلابی دھڑا بنایا جائے پارٹی, اور وہ جو انقلابی دھڑا ہے وہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لے, یہ کوشش اس نے 1897 میں پلکناؤ مر گیا, 1897 میں پلکناؤ مر گیا, اور پارٹی کی عملاً جو لیڈرشپ تھی وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی جس کا نام تھا کلاڈ مارٹوف, MARTOV مارٹوف, اور لینن نے مارٹوف کو بے دخل کرنے کی اور مارٹوف کی جگہ جسے کہیے کہ اپنی یعنی قیادت قائم کرنے کے لیے کوشش جدوجہد شروع کر دی پلکناؤ کے مرنے کے فوراً بعد, اور 1902 میں ایک مشہور کانگریس ہوئی جس کانگریس کے اندر یہ دونوں نقطۂ نگاہ سامنے آئے, مارٹوف اور اس کے ساتھی جو تھے وہ کہتے تھے یہ جو ہماری جماعت ہے یہ ویسی ہی جماعت ہے کہ جیسی جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ قانونی جدوجہد کے ذریعے جمہوری عمل کے ذریعے مزدوروں کی حکومت قائم کرے گی, اس کا بنیادی فرض تعلیمی کی ہے, اور یہ جو ہے وہ جمہوری ذریعے لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے یہاں نظام میں تبدیلی لائے گی, ہم ایک جمہوری اور جیسے کہیے کہ لبرل حقوق کی حصول کے لیے جدوجہد کرنے والی اشتراکی جماعت ہیں. لینن کہتا تھا نہیں, ہم ایسی جماعت نہیں. یہاں ایک اور لکھا تھا رکھا تھا مولانا کا, وہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے رکھے. لینن کہتا تھا ایسا نہیں, ہم ایک انقلابی جماعت ہیں, اور انقلابی جماعت کی حیثیت سے ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری رائے کے اوپر متصف ہو جائیں نہیں. لوگوں کو اپنی طرف متوقع کرنے کے لیے ہمیں فل فور کامیابیوں کی ضرورت ہے, ہمیں فل فور کامیابیوں کی ضرورت ہے. وہ کامیابیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں زار کے استبداد کو افیکٹولی چیلنج کر ہی کے. جب جب ہم زار کی انتظامیہ کو شکست دیں گے اس وقت لوگ ہماری بات سننے کے اوپر تیار ہوں گے, اور اس وقت ٹریڈ یونین جو اسٹرگل ہے, ٹریڈ یونین جو جیسے کہ یہ کہ وہ لیبر پارٹی کے اسٹرگل کے اندر وہ بم ہو جائے گا اور آ جائے گا. لہذا جو جماعت ہم بنانا چاہتے ہیں وہ جماعت ہے پروفیشنل ریولیوشنریز کی جماعت. وہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر ہر آدمی جو ہو وہ کل وقتی انقلابی ہو, اس کو اور کوئی اس کی شناخت نہ ہو, نہ وہ پارلیمنٹ کا لیڈر نہ ہو, کچھ نہ ہو, وہ کل وقتی انقلابی ہو اور اس کا جو پیشہ ہو وہ انقلاب ہو, اس کا پیشہ انقلاب ہو. اور وہ کوشش کس چیز کی کرے, کوشش اسی چیز کی کرے کہ زار کے انتظامی ڈھانچے کو کمزور کرتا چلے اور اس کی جگہ جو معاشرتی جگہ خالی ہو وہاں اقتدار قائم کرے رشن سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی. یہ دو مختلف تصورات تھے جو زیر بحث آئے 1902 کی آر ایس ڈی ایل پی کی کانگریس پیٹرز برگ میں کانگریس, اور میجارٹی مل گئی لینن کو. یعنی زیادہ تر افراد جو پارٹی تھے انہوں نے کہا ہاں لینن کا تصور درست, لینن کا تصور درست ہے, اور ہم ایسی ہی انقلابی جماعت ہیں جو زار کے خلاف اس وقت یعنی لبر دازما ہیں, اور ہم زار کے اقتدار کو اور اس کے قانون کو بے وقت کرنا اصل میں پارٹی کا کام یہی ہے, اور ہم کل وقتی جیسے کہ یہ انقلابی اور ہمارا بولشیوک کا مطلب ہی ہے میجورٹی. میجورٹی یعنی پارٹی, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بولشیوک انہوں نے اپنا نام رکھا رشن سوشل ڈیموکریٹک بریکٹ میں بولشیوک پارٹی, یعنی رشن سوشل ڈیموکریٹک میجورٹی پارٹی. جو لوگ مارٹوف کے ساتھ تھے, جن میں سب سے اہم آدمی جو مارٹوف کے ساتھ تھا وہ ٹراٹسکی ہی تھا جس کا میں نے آپ سے بچا, وہ جو تھے وہ یعنی مائنورٹی میں تھے. تو میمیشیوک کا مطلب ہی مائنورٹی. تو رشن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, بولشیوک جو تھے وہ لینن کے ساتھ چلے گئے, اور مینشیوک جو تھے یعنی مائنورٹی جو تھی وہ مارٹوف اور ٹراٹسکی کے ساتھ چلے گئے, اور پارٹی دو حصوں میں 1902 میں ٹوٹ گئی. اچھا
1902
میں
مارٹوف,
ہاں وہ ہو گیا جی.
اچھا سی میں دا بولشیوک, پھر اس کے بعد نکات ہیں, سی کے نکات ہیں سب آرڈینیٹنگ لیگل اینڈ ان لیگل اسٹرگل, ان لیگل سب آرڈینیٹنگ لیگل ٹو ان لیگل اسٹرگل,
یہ بھی ہو گیا.
ریلیشن شپ وتھ نیورڈنک, تیسرا الائنس وتھ سولجر اینڈ پیزنٹری.
ٹھیک ہے, اب اس نقطے تو بولشیوک پارٹی کے بارے میں پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ پارٹی ہے پروفیشنل ریولیوشنریز کی پارٹی. یہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی زندگی میں انقلاب لانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے, یہ صرف یہی کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب لائیں. اور انقلاب لانے کے لیے ان کے جو دو کلیدی اصول ہیں, وہ ایک کلیدی اصول یہ ہے کہ وہ غیر قانونی اقدام کو قانونی اقدام سے بہتر سمجھتے ہیں, اور قانونی جد و جہد کو غیر قانونی جد و جہد کے ماتحت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے, جب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ زار کے نظام اقتدار کو پیچھے پھینکیں, تو ظاہر ہے زار کے قانون کے ماننے کا کیا سوال ہے. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ زار کے قانون کو جیسے کہیے کہ بے وقت اور غیر معتبر بنائیں, تو اس قانون کو تو وہ ریجیکٹ ہی کریں گے. لہذا ان کی پہلی شناخت جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر قانونی جدوجہد کو قانونی جدوجہد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور ہم انقلاب لانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی جو نظام موجود ہے وہ غیر معتبر اور لوگوں کی نظروں میں مشکوک, اور جس طریقے کو لوگوں کی نظروں میں غیر فعال. دوسری چیز جو انہوں نے جس کی انہوں نے کوشش کی, یہ اتنا کام یہ تو منفی کام ہے, اب مثبت کام یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ زار کے انتظامیہ کو بے دخل کر رہے ہیں اس جگہ آپ دوسری اقتداری حیثیت قائم کرنے کی کوشش کی. 1902 سے لے کے 1905 تک اس دوسرے کام میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی. اور عموماً بلشویک پارٹی کے جو اقدامات تھے وہ وہی اقدامات تھے جن کو آزاد دہشت گرد اقدامات تھے. وہ وہی جیسے کہیے کہ اسٹڈی کے علاقوں کے اوپر جیسے کہیے کہ کرنا یعنی پریشان کرنا اور جیسے کہ بھگا دینا گورنروں کو اور یعنی بم پھینکنا وغیرہ وغیرہ اسی نوعیت کے تمام. 1902 سے 1905 تک اس مثبت کام کی کوئی خاص ابتدا نہ ہو سکی. اور بلشویک پارٹی نے بہت جلدی اپنی میجورٹی کھو دی. 1905 تک بلشویک بلشویک نہیں تھے ان معنوں میں کہ وہ رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی میں میجورٹی نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک بہت بڑی اکثریت جو تھی وہ مارٹوف اور ٹراٹسکی کے ساتھ چلی گئی. وہ بلشویک پارٹی صرف نام کی میجورٹی پارٹی تھی اصل میں تو وہ 1905. 1905 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے نتیجے کے اندر بلشویک پارٹی کی دوبارہ جسے تو ان کے ریوائول وہ ہے. جاپان نے روس کو شکست پاش دی ایک جنگ. روس نے جاپان کے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا. اب میں ایک مدت سے زارش وہ تھی گئی ایک سلطنت تھی کہ جو توسیع پسند تھی وغیرہ جو ہے تو جاپان نے روس کو وہاں سے نکال پھینکا. اس کے بعد کچھ روسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا اور 1905 کے اندر روسی فوج کو بہت بڑی شکست ہوئی جس کے نتیجے میں روس کی فوج کے اندر بغاوت ہوئی. روس کی فوج کے اندر بغاوت ہوئی بالخصوص روس کی وہ فوج جو محاذ پہ نہیں تھی بلکہ جو شہروں کے اندر ہی تھی اس کے اندر بغاوت ہوئی. یہ کس قسم کی قیادت ہے کہ جاپان اس وقت ظاہر ہے کہ ایشیائی قوت تھی اور جسے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا یہ تو کچھ بھی ہے سب قبضہ وغیرہ ہو گیا اس نے ہمیں شکست دے دی. بغاوت اس بغاوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نئی تنظیم ابھری جسے کہتے ہیں سوویت. سوویت اب سوویت کا جو معنی ہے وہ تو محض ہے جیسے کہ اجتماع یا ایسوسیشن. لیکن سوویت نے قبضہ کر لیا مقامی قوت پر. جہاں جہاں سوویتیں بنی ان سوویتوں نے ان علاقوں کی مقامی جو اقتدار کی تنظیمیں تھیں انہیں بے دخل کر کے قوت اپنے ہاتھ میں حاصل کر. اور یہ کام انہوں نے اسپونٹینیسلی کیا. کوئی رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی بولشیوکس نے یہ کام نہیں کیا چنانچہ. لیکن رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی نے اس عمل کو بالکل ایک بنیادی اہمیت کا عمل اتنا ہی اہم جتنا پیرس کمیون کا عمل تھا اتنا ہی اہم لینن نے اس عمل کو دیکھا. اور اس نے کہا دیکھو سوویت بتاتی ہیں کہ جب تم زار کے استبداد کو ختم کر دو گے تو اس کی جگہ تم کیا کرو. سوویت نے ہمیں امرن بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو لہذا سوویت ظاہر ہے کہ وہ جب وہ فوج واپس آئی یعنی مشکل سے 3-4 مہینے تک یہ خلطچار کا حال رہا. جب وہ فوج واپس آئی تو سب بغاوت وغاوت ختم ہو گئی. زار کا اقتدار دوبارہ قائم ہو گیا. تمام اس کا تسلط ہر جگہ دوبارہ قائم ہو گیا وغیرہ. 3-4 مہینے سے زیادہ بڑے شہروں کے اندر یہ جو سوویت کا عمل دخل تھا یہ قائم نہیں. لیکن ان 3-4 مہینوں کے جو کچھ اندر جو کچھ ہوا لینن نے اس کو اپنے لیے بالکل بنیادی یعنی جیسے کہیے کہ تعلیم کے طور کے اوپر قبول کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ. اسی لیے وہ جب 1917 میں جب وہ انقلاب لایا ہے اکتوبر کے بعد اس سے پوچھا گیا 1905 کے بارے میں تم کیا کہتا تھا. کہتا ہے کہ 1917 کا ڈریس ریہرسل ہے. 1917 میں ہم نے ڈریس ریہرسل کیا اور اصلی ڈرامہ ہم نے 1917 کیا اور ہم نے خود یہ سوویت نہیں بنائی. اس اوپر بھی وہ بالکل یعنی وہ تھا مانتا تھا کہ یہ سوویت جو نکل آئیں گی کوئی ہمارے بنانے سے نہیں. ہمیں تو بالکل اس کا استعمال. یہ تو خود عوام نے آگے بڑھ کے ہمیں دکھایا کہ کیا کرنا ہے. وہ انہوں نے دکھایا یہ کہ تین گروہوں کا مل جانا زار کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے تین گروہوں کا مل جانا بڑی بنیادی اہمیت رکھتا. ایک باغی سولجر, دوسرے کسان اور تیسرے مزدور. یہ کس نے سوویتیں بنائی؟ یہ سوویتیں بنائی ان تین گروہوں نے باغی سولجر, کسان اور مزدور. اور انہوں نے کئی کبھی اس طرح کے عمل سے سہولتیں بنائی اور کبھی جیسے کہ الگ الگ مطلب فیکٹریوں میں جو سہولتیں بنی اس میں برکتری کی سہولتیں تھیں, گاؤں میں جو سہولتیں بنی یا شہروں کے مضافہ علاقوں میں جو سہولتیں بنے اس میں مزدوروں کسی آرڈیننس فیکٹری وغیرہ میں بھی سہولتیں, لیکن کبھی ملا ملو کے بھی بنائی جیسے پیٹرز برگ کی سہولت جو تھی وہ ان تینوں گروہوں کی مشترک سہولت تھی یا ماسکو کی سہولت یا چین کی سہولت وغیرہ. لیکن یہ تین گروہ جو ہیں انقلابی عمل کے لیے قریبی کردار جو ادا کرتے ہیں وہ یہ تین گروہ کرتے ہیں, سولجرز, پیزنٹس اور لیبر. لہذا بلشیوک پارٹی کو اگر انقلاب لانا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کو لیبرل سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دینا ہے یا قوم پرست سرمایہ دارانہ ختم کرنا ہے تو اس کو جو بنیادی کوشش کرنا پڑے گی وہ ان تین گروپوں میں کرنا پڑے گی. نمبر ایک, نمبر دو, ان کو سوویت کی شکل میں منظم کرنا پڑا. لینن نے جو سیکھا 1905 کے اندر وہ یہی تھا کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ان تین گروپس کو مخاطب کرنا ہے اور ان تین گروپس کو منظم کرنا ہے سوویت کی شکل میں. یہ بات لینن نے اچھی طریقے سے سمجھ اور 1905 سے لے کے 1914 تک کا وقت اس نے اور اس کی جماعت نے اسی کام کو کرنے میں گزارا. زیادہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے غیر قانونی کام کرنا چھوڑ دیا, ان کے یہاں ہمیشہ غیر قانونی کام کرنے والوں کو پارٹی کی قیادت میں بہت اہمیت دی جاتی. مطلب لینن کے بعد سب سے بڑا جو کمیونسٹ پارٹی کا بلشیوک پارٹی کا شروع ہی سے لیڈر رہا ہے جس کی وہ ہے اسٹالن, اور اسٹالن بنیادی طور کے اوپر ایک بینک رابر تھا, یعنی اسٹالن روس کا نہیں تھا, وہ تھا جارجیا کا, اور اس کی جو بنیادی شہرت تھی وہ یہ کہ بہت ماہر بینک ڈکیت, یعنی اس سے زیادہ یعنی پروفیشنل نہیں, اور ایک پورا گروہ تھا بینک کے اوپر یعنی جو اسٹالن کے مال, وہ نمبر ٹو تھا بلشیوک پارٹی کا, اور زیادہ تر قیادت وہ جیسے زار کے مطلب کہ کمیونسٹ پارٹی بلشیوک پارٹی کے ایسے گینگ آف کرمنل بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر جو لوگ ہوتے تھے مجرم پیشہ ہوا کرتے تھے, یعنی اسی نے یعنی جب اب خیر مجھ سے مسائل میں عرض نہیں کرنا چاہتا, جس وقت انقلاب آیا ہے اور کمیونسٹ پارٹی کی قیادت سینٹرل کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ تو زار کے خفیہ ایجنٹس, لیکن دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہی کرمنل تھے, اور ان دونوں گروپوں کے علاوہ شاید ایک لینن تھا اور ایک یہ جیسے کہ وہ تھا یہ گویا تھا اور ایک آدھ اور جو تھا لوگ تھے انہیں زیادہ. لہٰذا پارٹی جو بنیادی طور پر سبھی لوگوں کی قیادت میں کام کرتی تھی کہ جو معاشرتی سطح کے اوپر اس نظام کو بے دخل کرنے کی عملی صلاحیت رکھتے تھے, یعنی مجرم حضرات. تو اس دور میں 1905 سے 1914 کے دور میں اس نے لینن نے اس کام کو ختم نہیں کیا, ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس نے کوئی دہشت گردی سے توبہ کر لی ہو لے تو اس نے غیر قانونی کام چل رہے, لیکن اس نے پازیٹیو کام کے اوپر اہمیت دی. پازیٹیو کام سے اس کی مراد کیا تھی؟ پازیٹیو کام سے اس کی مراد یہ تھی کہ لیبر, پیزنٹس اور سولجرز میں کنزیم پیدا کی جائے سوویت کی تنظیم, اور ان سوویت کی قیادت بلشیوک پارٹی کے یہ کرمنل ایلیمنٹ سے ان کے ہاتھ میں آ گئے. یہ حکمت عملی اس نے اپنائی ہے 1905 سے لے کے 1914.
ڈاکٹر یہاں پر یہ دہشت گردی وغیرہ کا ذکر آ گیا تو دہشت گردی کی کیا مراد ہے؟
دہشت گردی کی کیا مراد, مطلب دہشت گردی سے میں نہیں جانتا, میرے خیال میں تو ہر وہ عمل جو ریاستی نظام کو اس طریقے سے چیلنج کرے جو وہ ریاستی نظام اپنے قانونی ڈھانچے سے ماورہ سمجھتا ہے اس کو وہ دہشت گرد کہتا ہے. دہشت گردی یعنی مثلا آپ اگر جیسے کہیے کہ وہ کریں مظاہرہ کریں اس کے حق میں کہ مجاہدین کی کو قتل نہ کیا جائے, آپ ایک مظاہرہ کریں کہ مجاہدین کا قتل عام روک ہو جائے, تو آپ اس قانونی دائرہ کار کے اندر ہیں, اس لیے کہ قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لیکن اگر آپ مجاہدین کو ہتھیار سپلائی کریں تو آپ دہشت گرد ہیں, اس لیے تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کو ہتھیار سپلائی, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. وہ لہٰذا دہشت گردی سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں کہ جو ریاستی قانون میں یعنی جائز نہیں ہے.
ڈاکٹر
مطلب
عام طور پہ تو دہشت گردی وغیرہ کو ہمارے یہاں غیر حربی جو یعنی ایسے مخالفین جو حالت جنگ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھے ان کو اگر مارے تو یہ دہشت گردی ہے, اور ان میں بھی اسی کو قبول کرتے رہے, اس کے خلاف بتا دیتے ہیں.
میرے خیال میں یہ ابھی ہمارے لیے اس کے ساتھ اہم بحث نہیں ہے, لیکن یہ کہ مجموعی طور کے اوپر تو مسئلہ وہی ہے کہ جیسے امریکہ ایک ہوائی جہاز سے بم گراتا ہے, اب جب وہ بم گراتا ہے یا پاکستانی فوج نے ہندوستان کے اوپر بم گرایا 1965 اور 1970 میں, کسی نے بھی پاکستانی فوج سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ دیکھو یہاں تو غیر متعلقہ لوگ بھی بہت سے تھے, وہ اس بم کے نتیجے میں مر گئے. کبھی فوج نے اس بنیاد کے اوپر تو علماء نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ جو 1965 کا جہاد تھا یا غیر قرض تھا, یا 1973 کا جو عربوں کا جہاد تھا اس میں عربوں نے جب وہ بمباری کی اسرائیل کے اوپر تو غیر متعلقہ لوگ بھی مر گئے. اگر ہم یہ قبول کر بھی لیں کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر متعلقہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, تو صرف تو فتویٰ یہی دینا چاہیے کہ جنگ صرف تلوار سے ہو سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں, اس لیے کہ تیر کے بارے میں بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدف ہی تو جائے گا, اس کے غیر متعلقہ آدمی کے لگے نہیں. لہذا یہ تو غیر متعلقہ تو ایشو ہے ہی, لہٰذا ہاں ایشو یہ ہے کہ کیا مجاہدین کو ریاست کی لیجیٹیمیسی چیلنج کرنے کا اختیار ہے, اور کیا حکومت کی عدم موجودگی میں ریاستی اقدام ممکن ہے یا نہیں. یہ لیکن یہ بڑے تفصیل طرف مسائل ہیں کہ جن کے اوپر اس اسٹیج کے اوپر گفتگو کرنا یہ پوری بحث ختم ہو جائے گی, لہذا اس کو ابھی ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, اور بعد میں جب یعنی مجاہدین کی ہم وکالت کریں گے, میری جماعت مجاہدین کی وکیل جماعت ہے, اور ہم بالکل یعنی میں ذاتی طور کے اوپر اور کوشش یہی کرنا میری جماعت میں مجاہدین کی جو یعنی خدمت عملی ہے اس کی تقسیم موجود ہوگی, اس پھر ہم بات کرتے ہیں. آپ آگے بڑھیں تو میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں.
ابھی ہم نے جس نقطے پہ بات کی ہے وہ الائنس وتھ سولجر اینڈ پیزنٹری, اور اس کے بعد جو نقطہ ہے وہ ہے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ آف سوویت فیکٹری ولیجز اینڈ ٹاؤن. اور
مطلب یہ کہ ان کی جو یہ جو ان دونوں گروہوں کے اندر کوشش کی گئی, کوشش کا مطلب یہی ہوا کہ 300 کے اوپر بالخصوص سوویت قائم ہو جائیں. کون سی 300 کے اوپر؟ فیکٹری کے اندر, سب سے پہلے فیکٹری کے اندر, اور فیکٹری کے اندر جو سوویت ہوتے تھے وہ ٹریڈ یونینز نہیں ہوتے بلکہ وہ غیر قانونی اجتماعی قوت ہوتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر کوشش یہی کی جاتی تھی کہ مینجمنٹ کو فیکٹری چلانے سے بے بس کر کے اور فیکٹری چلانے کا نظام جو ہے وہ ورکرز کے ہاتھ. دوسری جس جگہ کے اوپر یہ قائم کیے جاتے تھے وہ کسانوں کے علاقے ہوتے تھے, وہاں بھی کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ان سوویت کے ذریعے اس علاقے کا جو اقتدار ہے وہ انہیں سوویت کے ہاتھوں میں آ جائے, اور زمیندار جو ہیں وہ یا کیپٹلسٹ فارمر جو ہیں وہ بے دخل کر دیا. اور تیسری فوج کے اندر سوویت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, اور وہاں بھی ان سوویت کے قیام کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہائی کمان کے یہ اثر کہ وہ اس یونٹ کو اپنے ماتحت کر سکے یہ ختم کر. لہذا بلشیوک پارٹی نے کمیونسٹ بلشیوک پارٹی نے جو سوویت بنائی وہ سوویت ایک نیا نظام اقتدار قائم کرنے کی جد, میں 1:30 بجے تک کروں گا انشاءاللہ, ایک نیا نظام اقتدار قائم کرنے کی جدوجہد تھی 300 کے اوپر, فیکٹری کی سطح کے اوپر, کنٹری سائڈ کے اوپر اور فوج کے اندر. کوشش یہ تھی کہ ان تینوں جگہ کے اوپر اقتدار سوویٹس کا قائم ہو جائے اور اقتدار مالکان فیکٹریوں کا یا زمینداروں اور لوکل پولیس کا یا فوجی ہائی کمان کے ہاتھوں سے نکل جائے اور سوویٹس کے ہاتھوں کے اندر آ جائے. تو سوویٹ جو تھے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک نیا نظام ریاست قائم کر رہے تھے اس پورے علاقے کے اندر, جس کے اس کے اندر بھی تھا.
اس کے بعد ہے انسرکشن,
انسرکشن
پھر ہے ڈیموکریٹک سینٹرلزم اینڈ اوور ڈیولپمنٹ.
اوکے ٹھیک ہے, اب میں پارٹی کے بارے میں صرف نہیں ہوں. اچھا بنیادی طور کے اوپر اگر آپ یہ پوچھیں کہ الحمدللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اس خدمت عملی کو دیکھیں کہ بولشیوک پارٹی کی حکمت عملی کیا تھی تو وہ انسرریکشنری حکمت عملی تھی. انسرریکشنری حکمت عملی کو آسان کرے کیا کہتے ہیں بغاوت کی حکمت عملی, وہ یہ حکمت عملی تھی کہ نظام ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک نئی ریاست کی تنظیم کی جائے اور پھر وہ جو نئی ریاستی تنظیم ہے وہ اقتدار چھین لے ایگزسٹنگ ریاست سے. اسے کہتے ہیں انڈائریکشن, بغاوت کی طرف. یہ ماؤ کی جو طریقہ ہے اس سے مختلف طریقہ ہے. ماؤ نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ماؤ چلا گیا تھا, ماؤ نے شہر چھوڑ دیے تھے. وہ کیسے علاقے میں چلا گیا تھا کہ جہاں کسی نوعیت کا کنٹرول ریاست کو حاصل نہیں تھا. پھر اس نے وہاں ایک ریاستی نظام قائم کیا, پھر اس نے آ کے یہ تمام شہر اپنے پریزنٹ آرمی کے ذریعے فتح کیے. یعنی ماؤ نے فتح کیا شنگھائی, اور ماؤ نے فتح کیا پیکنگ, اور ماؤ نے فتح کیا یونان کے علاوہ جتنے شہر تھے وغیرہ. یہ حکمت عملی لینن کی حکمت عملی نہیں تھی. لینن شہر چھوڑ کے کہیں نہیں گیا, لینن شہر چھوڑ کے کہیں نہیں گیا. اس نے کوئی الگ آرمی نہیں بنائی, بلکہ وہ انہی شہروں میں رہتے ہوئے اسی آرمی کے اندر اس نے نظام اقتدار دوبارہ مرتب کیا, اور اس نظام اقتدار کو 1917 میں غالب کر دیا, جسے تو زار کی سلطنت اور روس کی ریاست کی. لہٰذا لینن اور ماؤ کی جو حکمت عملی ہے وہ مختلف حکمت عملی. ماؤ کی حکمت عملی ہے سراؤنڈنگ دی ٹاؤنز وتھ دی کنٹری سائڈ, پہلے اپنا الگ ایک مقام بناؤ جہاں ریاست موجود نہیں ہے, وہاں سے پھر قوت مجتمع کرو اور فتح کرتے چلو حتیٰ کہ تم شہروں کے اوپر قبضہ کر لو, وہ ریاستی نظام کولیپس کر جائے اور حکومت کو بھاگنا پڑے, جیسے ٹینک بائی ٹینک بھاگا بیجنگ سے بھاگ کے اور تائیوان چلا گیا وغیرہ. لینن کی حکمت عملی اس سے مختلف ہے. لینن نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ اسی ریاستی نظام کے اندر رہتے ہوئے آلٹرنیٹو اسٹرکچر آف پاور بنائے جائیں اور قوت منتقل کی جائے, قوت منتقل کی جائے ان کے ہاتھ میں, اور اتنی قوت ان کی آ جائے کہ خود بخود جو ہے وہ کولیپس ہو جائے پورا نظام اقتدار اور ان کا قبضہ ہو جائے, یہ جو نئے انسٹیٹیوشن ہیں ان کا قبضہ ہو جائے. اس کے یہ دونوں حکمت عملی جو ہیں یہ رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی مینشیوک حکمت عملی سے بالکل مختلف ہے, جیسے ہم دیکھیں گے جب ہم انقلاب کیسے آیا کیوں پر گفتگو کریں. لیکن اب ہم اچھا وہ ظاہر ہے وہ حکمت عملی یہی ہے کہ انتخابات جیتو, اور انتخابات جیتنے کے بعد جو دوسری جماعتیں جو لبرل حقوق کی باتیں کرتی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک حکومت بناؤ, اس کے بعد پھر قانون سازی کرو, قانون سازی کے ذریعے جو ہے مزدور ڈکٹیٹرشپ قائم کرو, وہ حکمت عملی. اچھا اب ہم اس عمل کو یہ کیسے اب ہم اس عمل کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بولشیوک پارٹی کی خصوصیت کیا تھی, بولشیوک پارٹی کس نوعیت کی پارٹی تھی جو یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئی, اس کی کس نوعیت کی پارٹی تھی, اس کے جسے کہیے کہ یعنی کامیابی اور ناکامی کی اس کی کیا وہ تھے وغیرہ. بولشیوک پارٹی کے اوپر تھوڑی سی کریں گے, پھر بعد میں اس پیچھے سوال کی طرف آئیں گے کہ ہاں انقلاب کیسے آئے, جس میں پھر یہ بتایا جائے گا کہ بولشیوک پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا. تو اب اس طرف آتے ہیں کہ بولشیوک پارٹی کی اپنی خصوصیات ہے. ہاں جی,
یہ تین نکات ہیں میرے خیال میں, ڈیموکریٹک سینٹرلزم اینڈ اوور ڈیولپمنٹ, اور انٹرنیشنلزم, اور وائلنٹلی اینٹی ریلیجن.
ہاں, اس پارٹی کی تین خصوصیات. سب سے اہم اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی, کسان بینک کا ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ اینڈ
اوور ڈیولپ,
اوور ڈیولپ. یہ دونوں چیزیں اچھی تھیں. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کیا چیز ہے اور ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹیاں کیسی پارٹیاں. ڈیموکریٹک سینٹرلزم سے مراد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ تصور کریں کہ آپ کی جماعت کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے اوپر آپ کا اجارہ ہے. پہلی بات یہ, اب میں نے کہتا تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی ان بنیادوں پر ہے کہ مارکسسٹ سائنس کی اصل علمیت ہمارے پاس موجود ہے. نمبر ایک, مارکسزم ایک سائنس ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, بالکل جیسے فزکس ایک سائنس ہے یا جیسے کیمسٹری ایک سائنس ہے, میتھمیٹکس ایک سائنس ہے, یہ بھی سائنس نہیں ہے, معافی دیجیے, فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یا جو کچھ بھی ایک سائنس ہے, ویسے ہی مارکسزم بھی ایک سائنس ہے. اور وہ کیا سائنس ہے؟ وہ یہ سائنس ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ مارکسزم کی تغیر کیسے آتا ہے. ہمیں یہ یعنی ہماری یہ سپیریورٹی ہے باقی سب کے اوپر, باقی سب کے اوپر ہماری یہ سپیریورٹی ہے کہ ہم صحیح سمجھ گئے ہیں کہ مارکسسٹ سائنس کیا تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ سرمایہ دارانہ نظام کو لبرل فیز سے اٹھا کر اس طرح کی فیز تک پہنچایا کس طریقے سے جائے, ہم سمجھ گئے اور کوئی نہیں سمجھ رہا. باقی جتنے لوگوں نے یعنی غیر مارکسسٹ ظاہر ہے کہ وہ سرے سے انکاری کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ کوئی مارکسزم سائنس ہے, لیکن جو لوگ مارکسزم کو بحث ایک سائنس کے قبول بھی کرتے ہیں وہ جو تعبیر دیتے ہیں وہ غلط تعبیر ہے, وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, وہ غلط ہے. یہ نہیں کہ اس کے اور ہمارے درمیان, ان کے اور ہمارے درمیان کوئی جسے کہیے کہ اوپینین کا مسئلہ ہے, نہیں, ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, اسی طریقے سے وہ غلط ہیں جیسے کوئی کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میرے اور اس کے درمیان رائے کا اختلاف ہے, میں جب کہتا ہوں دو اور دو چار ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے, صرف میری رائے نہیں ہوتی, اور وہ جو کہتا ہے دو اور دو پانچ ہیں تو وہ اس کی رائے نہیں ہوتی, غلط ہوتا ہے. اسی طریقے سے مارٹوف اور لیکنوف اور ساؤٹسکی اور جیسے کہ یہ کہ برنسٹائن ہے, یہ غلط بات, ولیم مارکس, یہ غلط, صرف یہ نہیں کہ ان میں مجھ میں اختلاف ہے یہ رائے کا, بلکہ یہ غلط ہیں اور میں صحیح. لہذا پہلا دعویٰ ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی جو کرتی ہے وہ کرتی ہے اس چیز کا کہ اسی کے پاس صحیح تفہیم ہے, اسی کے پاس صحیح انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کسی چیز کے, یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے وہ پارٹی بنی, اور کسی دوسرے گروہ کے پاس وہ نہیں, کسی دوسرے گروہ کے پاس وہ علمیت موجود نہیں ہے, صرف اسی کے پاس وہ علمیت موجود ہے. پہلی چیز تو ڈیموکریٹک سینٹرلزم نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ چونکہ اس کے پاس یہ ہے موجود, کیونکہ اس کے پاس یہ اجارہ داری موجود ہے حق کی شناخت, لہذا وہ جو کام کرتی ہے وہ کرتی ہے بحیثیت تمام لوگوں کے واحد جائز نمائندے کی. وہ سب کے, ظاہر ہے کہ حق تو اس سے ماورا ہے کہ آپ کون ہیں, یہ مقام کیا ہے, حق تو نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے, نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے, نہ وقت سے اس کا کوئی تعلق ہے, وہ تو حق ہے, اور ظاہر ہے کہ حق کی پیروی جو ہے وہ سبھی کے مفاد کے اندر, کیوں, اس لیے تو وہ حق ہے نا. جب دنیا ایسی ہی ہے, اگر فرض کیجیے کہ جیسے مارکس نے بنائی, تو مارکس کی بات کو قبول کر لینا سبھی کے لیے ضروری ہے. لہذا مارکسٹ پارٹی یا یہ رشین سوشل اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے انسانیت کی واحد جائز نمائندہ جماعت ہے, اس بات سے کہ وہ مارکسزم کی صحیح تصویر بیان کر رہی ہے اور مارکسزم ایک سائنس ہے, یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی بولشویک انسانیت کی جائز نمائندہ جماعت, سمجھے. لہذا تمام کام انسانیت کی فلاح کا جو کچھ بھی کام ہے وہ سب اسی کی ذمہ داری, ظاہر ہے اکیلی جو یعنی انسانیت کی جائز لیجیٹمیٹ نمائندہ جماعت ہے وہ یہی جماعت ہے, وہ اور کوئی ٹھیک کام کر ہی نہیں سکتا, اکیلا اسی کرنا, اکیلا تمام کام جتنا کچھ بھی ہے وہ اسی کرنا, یہ دوسری چیز وہ ڈیولپمنٹ یہی نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ کبھی بھی جو تھے وہ آپ سمجھے کہ مارکسٹ کے رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لوگ تھے چند ہزار سے زیادہ کبھی بھی نہیں تھے, یعنی جب اقتدار آ بھی گیا اور جب یہ ماس ممبر شپ شروع ہوئی تھی تو کبھی ایک لاکھ سے زیادہ ممبر شپ نہیں بڑھ سکی, کبھی سکس فگرس کے اندر رشین سوشل ڈیموکریٹ یہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر شپ نے ہوئے اس وقت. اور ظاہر ہے کہ 1904 جب اس نے یہ تصورات پیش کیے ہیں 1901 سے لے کے 1914 تو مشکل سے 2-3 ہزار آدمی ہوں, 2-3 ہزار بھی شاید ہی ہوں, یعنی تو بہت بڑی ایگزیجریشن ہے جب میں کرتا ہوں, جو وہ وزیر اعظم ہوا کرتا تھا پہلے, وزیر فائنانس کا وزیر اعظم مگر سالی کا بڑا مشہور تھا, اس نے یعنی 20ویں صدی کی فلم کی رہائی میں تھا, تو اس نے کہا کہ یہ کمیونسٹ کیا ہے, چند سو لوگ ان کو اگر ہم ایک یعنی بڑے جہاز میں بند کر کے جرمنی بھیج دیں تو پتہ لگے, چند ہزار آدمی, اور دعویٰ یہ ہے کہ صرف یہی لوگ تمام کام کریں, یعنی تمام انسانیت کی بھلائی کا جتنا کام بھی ممکن ہے سب کی سب کو ذمہ داری رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی جو ہے اور اسے سب کام کروائیں. تو یہ دو ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی یہ دو خصوصیت ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کے دوبارہ الیون ڈیموکریٹک سینٹرلزم کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی علمیت موجود ہے کہ جس کی ہمیں اجارہ داری ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں, اور دنیا ویسی ہی ہے کہ جیسا ہم سمجھے ہیں کہ وہ ہے. پہلی چیز یا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس علمیت کی بنیاد پر ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کی ہمیں اجارہ داری ہے, اور کوئی دوسرا اس کو مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اجارہ داری ہے. نمبر دو, چونکہ ہم اکیلے وہ لوگ ہیں جن کو یہ اجارہ داری حاصل ہے اور کوئی دوسرے کو یہ حاصل نہیں ہے, لہذا فلاح و بہبود اور نمائندگی کا پورے کا پورا حق اور فرض صرف ہمارا ہے اور کسی کا نہیں, اور کوئی یہ فرض اور حق نہ یعنی کسی کے کلیم کر سکتا ہے نہ اسے ادا کر سکتا ہے. یہ دوسری ڈیموکریٹک سینٹرلزم. پھر ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہے. ایک وہ لوگ کہ جو اس سپیریئر یعنی نالج کے مولف کے مکلف جن لوگوں کو یہ خاص علمیت حاصل ہوتی ہے ان کو وہ باقی انسانیت سے سپریٹ کرتی ہے اور ان کو بناتی ہے اپنا ممبر. باقی تمام لوگ وہ ان لوگوں کے ماتحت ہی ہوتے ہیں, اور اگر وہ ان کی ماتحت ہی قبول نہ کریں تو یہ ان کی لازمیت ہے اور اس جماعت کو یا ان منتخب لوگوں کو ان ماتحت لوگوں کے اوپر اپنی حاکمیت مسلط کرنے کا اختیار یعنی حاصل ہے. یہ جو لوگ ممبر بنتے ہیں اس ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی کی, یہ مساوی حیثیت رکھتی ہے, یعنی اصولاً عملاً ایک دوسری بات ہے لیکن اصولاً یہ سب مساوی ہوتے ہیں اور ان کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں جمہوری بنیادوں پہ ہوتے ہیں. اصولاً یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص پارٹی کے جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو بھی اعتراض کرنا چاہے کر سکتا ہے, اور جو رائے قائم ہوگی اور پارٹی کی جو پالیسیاں ہوں گی وہ انہی کے ووٹوں اور انہی کے آرا کی اکثریت کی بنیاد اوپر ہوں گی. لیکن جس وقت ایک رائے متعین ہو گئی تو پھر کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس رائے سے اتفاق نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رائے منتخب ہوئی ہے وہ تو سائنٹیفکلی متعین ہوئی ہے. وہ تو جو بھی رائے منتخب ہوئی اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی کی رائے ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہی مارکسزم کی اصلی تعلیم ہے, اور مارکسزم جو ہے وہی واحد سائنس ہے کہ جو بتاتی ہے کہ حق کیا ہے. لہذا یہ جو گروہ ہے یہ جب کسی فیصلے پہ پہنچتا ہے تو یہ سپیریئر دلیل کی بنیاد کے اوپر پہنچتا ہے, جو میجورٹی اس لیے حاصل کرتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ یا ان میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ تو ہیومینٹی کے جائز ریپرزینٹیٹو ہیں ہی, اور غلطی کرنے کا اعتماد نہیں رکھتے. لہذا جس رائے کے اوپر یہ پہنچتے ہیں وہ رائے کم از کم اس وقت اس زمانے یا مکانی حیثیت کے اندر سائنٹیفکلی ویلڈ رائے ہو, اور اس کی مخالفت کرنا حق کا انکار ہے, اور اس رائے کی بنیاد کے اوپر پارٹی جو ہے وہ ایک ڈسپلن قائم کرتی ہے خود ان ممبرس کے اندر بھی, اور یہ وہی ڈسپلن امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کم درجے کے انسانوں کے اوپر بھی جن کو وہ پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کی تیسرا اصول ہے. یہ ان تینوں اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ پارٹی منظم. ایک اصول یہ کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو ہے وہ واحد صحیح تشریح کرتی ہے مارکسٹ سائنس کی, لہذا یہ انسانیت کی نمائندہ جماعت ہے. نمبر دو یہ دعویٰ کہ کیونکہ یہ واحد نمائندہ جماعت ہے لہذا انسانیت کی فلاح کے تمام کام اسی اکیلی جماعت کو کرنے ہیں, اور تمام دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں ان کے اوپر اس کا تسلط قائم کرنا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے. اور تین یہ کہ اس کے جو ممبرز ہیں انہی کی آرا کے مطابق حق کی تصویر ہوگی اور وہی حق کی تصویر درست ہوگی جو ممبر کی آرا سے ماخوذ ہو, اور ممبر کو اپنی انفرادی رائے کو ہمیشہ ماتحت کرنا ہے اس اجتماعی رائے کی جو ممبر کی یعنی ممبر کی اکثریت کی رائے. یہ تھی یہ ہے ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی, اسے کہتے ہیں ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی. اب ظاہر ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے اس نے تصور کیا. یہ تمام باتیں ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ مانیں کہ لینن کی جو تشریح ہے مارکسزم, اول یہی ماننا کہ مارکسزم کوئی سائنس ہے متقبے ہے, پھر یہ لینن کی تشریح مارکسزم کی درست ہے, ظاہر ہے یہ ماننے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے, پھر یہ بات کہنا کہ چند ہزار لوگ جو ہیں وہ تمام انسانیت کے وہ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ایسا ہے تمام فرائض ادا کرنے کا ذمہ داری ہے, غلط بات ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر رائے ایسی نہیں بنتی, بلکہ وہ تو رائے تو ویسی ہی بنتی ہے جیسے ایجنٹ میں بنا کی جاتی, جو زیادہ بول سکتا ہے جس میں یہ جو زیادہ یعنی اس نے غور و فکر کیا ہے وہی لوگوں کو پرسویڈ کرتا ہے, وہ اسی بنیاد کے اوپر ہمیشہ ایک چھوٹی سی اقلیت جو ہے اس پارٹی کے اندر رائے بناتی ہے. اور جمہوریت پارٹی کے اندر بھی محض تصدیق اشرافیہ کی رائے کا طریقہ ہوتی ہے, اصل میں تو رائے وہی چھوٹی سی اشرافیہ کی ہوتی ہے جماعت کے اندر بھی جیسے کہیں اور ہوتی ہے. ہر جگہ جمہوریت جو ہے وہ محض تصدیق کے یعنی غالب حضرات کی رائے کی تصدیق کا ذریعہ کرا ہوگا. عوام کسی قسم کے بھی ہوں تو صرف تقلید ہی کر سکتے, اصولا اور عملا تقلید کے علاوہ عوام کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو صرف پرسویڈ ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی تو اصل میں ڈیموکریٹک پارٹی ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی کیا ہوتی ہے یہ میں نے ابھی عرض نہیں کیا, وہ ان شاء اللہ کسی چھوٹے موٹے حال میں جب ہوں گے انقلاب کیسا ہے اس کے اندر. لیکن جن اصولوں پہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم یعنی وہ اصول میں نے بیان کیے اصول ہی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے یہ بڑی ہی جیسے گسا کہ ڈیموکریٹک سینٹرلسٹ پارٹی کن مقروضوں کی بنیاد کے اوپر اپنی معاشرتی یعنی حیثیت متعین کر اس کو ثبوت کر دینا ہے, وہ اکیلی نمائندہ ہے سب کی, اور جیسے کہ اس کے پاس ایک سپیریئر علمیت موجود ہے, اور جیسے کہ یہ تو اس کے ممبر جو ہیں وہ کسی طریقے سے حق تک پہنچنے کا واحد یعنی فورم یعنی رکھتے ہیں, اور وہ دوسرا سب سے سپیریئر بالا تر ہیں, دوسروں کو نہیں پتا کہ حق کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے.
ڈیموکریٹک
اس پہ کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے بعد دو پوائنٹ ہے انٹرنیشنلائزیشن اور انٹرنیشنلزم اینڈ وائلنٹ اینڈ اینٹی ریلیجن. دوسری خصوصیت اس جماعت کی خاص خصوصیت ہے یہ کہ بولشیوک پارٹی اسٹالن کے غلبے تک بنیادی طور پر ایک بین الاقوامی پارٹی یعنی وہ پارٹی جو تھی وہ کوئی روسی جماعت تھی, اس کی جو قیادت تھی زیادہ تر غیر روسی, لینن تو روسی تھا, لینن تو خالص روسی تھا, لیکن لینن کے علاوہ زیادہ تر اکثر جو پولش لوگ تھے جو بہت سے اس کے اندر تھے, اوکرین کے لوگ تھے, سٹالن خود جارجیا کا تھا وغیرہ, ایک انقلاب ایک بین الاقوامی جماعت تھی, اور اس کا مقصد کم از کم یعنی لینن کی جو تصورات ہیں 1900 اس کے مرنے تک وہ یہی ہے کہ وہ روس میں انقلاب محض ایک ذریعہ سمجھتے تھے پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے, کیونکہ وہ روس کے انقلاب کو محض ایک اسٹیپنگ اسٹون جیسے اس نے لینن نے کہا ہے وہ تھا, اور وہ جیسا وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چاہتے تھے پہلے جرمنی میں اس کے بعد پورے یورپ کے اندر یہ اس طرح کے انقلاب آئے, اور اگر اس کے لیے روس کے انقلاب کو قربان بھی کرنا پڑے تو مثلا ٹراٹسکی اس کے اوپر بالکل تیار تھا, ٹراٹسکی جو وزیر جنگ تھا جیسے میں نے عرض کیا بالکل انٹرنیشنلسٹ کے معلوم بھی تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا, خود متنازع تھی مسئلہ, لیکن انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ زار نے اور زار کی فوجوں نے جن علاقوں کے اوپر غیر روسی علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ان کو ہم سب آزاد کر دیں, اور عملاً جب بولشیوکس کو قبضہ حاصل ہوا 1917 میں تو بہت سے علاقے آزاد ہو گئے, بہت سے علاقے آزاد ہو گئے, وہاں خود مختار ریاستیں قائم ہوئی, مسلمان علاقے بھی اور غیر مسلمان علاقے بھی کئی جگہ آزاد ہو گئے, اور شروع میں کم از کم یعنی 1900 سول وار کے خاتمے تک تو کم از کم ان میں یعنی آزاد حکومتوں کے اندر اور یہ جو بٹر پارٹی تھی تعاون رہا, ان کا تعاون رہا. اور جس وقت 1921 کے بعد سے ان ریاستوں کو ختم کیا گیا اور قبضہ کیا گیا, دوبارہ سے اس نے کہا یہ گیا کہ یہ قبضہ روس کا قبضہ نہیں ہے بلکہ ان بولشیوک جماعتوں کا قبضہ ہے جو ان ریاستوں کے اندر مستحکم. یہ بہت ایک کمپلیکس بنانا ہے. اس کے نتیجے میں ایک چیز نکلی جسے کہتے ہیں مسلم نیشنل کمیونزم, مسلم نیشنل کانگریس. اس کا جو بڑا لیڈر تھا اس کا نام تھا سلطان گیلیئر, یہ ترکستانی ترکمان تھا بغیر. اس کی تمام تفصیل کسی نہ کسی اثر وہ جو میں نے رسالہ دیا تھا کافی بھائی پہنچ گیا نا, تو وہ تفصیل وہاں آئے گی جب ہم وہ مسلم نیشنل کمیونزم وغیرہ کی بات کریں گے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کم از کم 1921 تک, جب تک سول وار ختم نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک عام ایشین سوشل ڈیموکریٹک اینڈ لیبر پارٹی کا جو ممبر تھا وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی انقلابی تصور کرتا, اور یہ ختم ہونا شروع ہوا ہے وہ جس وقت یہ ریاستوں کے اوپر دوبارہ تصور قائم کرنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا نام تھا, روس کا نام اس میں کہیں نہیں, یو ایس ایس آر یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک, اور وہ روسی ریپبلک بھی محض ایک ریپبلک تھی اور دیگر بھی تھی بغیر, تو ایک انٹرنیشنل جماعت کی معنی میں وہ اپنا مشن یہی سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کرے گی. پہلے روس جو ہے وہاں کیونکہ موقع ہے انقلاب برپا کرنا کا سب سے زیادہ ہے, لہٰذا وہ پہلے روس میں کرے گی. اس بات آخری بات اس پارٹی کی کہنے کی کہ یہ متشدد مذہبی یعنی منافرت کی جماعت شروع ہی سے سب سے زیادہ یہ اپنا سب سے بڑا دشمن آرتھوڈاکس چرچ کی حکومت تھی, اور جہاں جہاں جب جب انہیں اقتدار ملا تو چرچ کے انتظام کو اور جیسے کہ چرچ کی حاکمیت کو ختم کرنا یا مسجد کے یا بودھوں کے مذہب کو اپنا بہت اہم دشمن تھا, اور یہ وائلنٹلی اینٹی ریلیجیس تھی. یہ مانا گا وجے مانا میں دوسری لبرل اور اس طرح کی جماعتیں نہیں تھیں, لیکن یہ سمجھتی تھی کہ لوگوں کو کمیونزم سے دور رکھنے والی اصل قوت مذہب ہے. لہٰذا جب تک کسی معاشرے کے اندر سے مذہب کو بالکل ختم نہیں کر دیا جائے اور مذہب کو تحقیر نہ کی جائے, مثلا ان کا طریقہ عام تھا جو یہ بائبل کے اوپر پیشاب کرتے, یہ ایک عام بائبل کے اوپر پیشاب کرنا, یہ جو تھا یہ معنی میں فرض تھا. یہ جو مختلف سیرمنیز ہوتی تھیں اس کے اندر بائبل پہ پیشاب کیا جاتا, تو ذلیل کرنا مذہب, مذہبی قیادت کو, مذہبی روایات کو, مذہب کو ذلیل کرنا, وہ اشتراکیت کی افسدیت پیدا کرنے کے لیے مذہبی افسدیت کو بے حکم سے پھینکنا اور کرنا, اور معاشرے کے اندر جسے کہیے کہ مذہبی یعنی تقدس وغیرہ ختم کرنا, یہ اہم ہے. جو بولشویک پارٹی کی ایک خصوصیت اس کی اینٹی ریلیجیس نیس, مثلاً اسٹالن بھی تھا خود, وہ ایک سیمینری کا وہ تھا, یہ طالبان تھا, وہ ایک پریسٹ بننا تھا بن رہا تھا, تو اس وہ اپنے جو مختلف فخریہ کارنامے بعد میں بیان کرتا ہے وہ ان میں سر فہرے سے ہی کہتا ہے کہ میں نے کتنے پادریوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کی یعنی بڑے کارناموں میں سے یہ پتا نہیں مجھے سب یاد نہیں, 16 کتنا تھا, ایک رات میں میں نے اتنے پادری قتل کیے اپنے ہاتھ. تو مذہب سے شدید نفرت, اور جیسے کہ مذہبی اثرات کو بالکل ختم کر دینا اور کھل کے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہنا, یعنی ایتھیسٹ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہونے کے لیے لینن کے دور میں تو ایتھیسٹ ہونا ضروری ہے, کوئی غیر ایتھیسٹ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو وائلنٹلی اینٹی ریلیجیس جماعت تھی, وائلنٹلی اینٹی ریلیجیس معنوں میں تو مذہبی اثرات کو ختم کر دینا اور مذہب کو اپنا, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, عیسائیت ہو, اسلام ہو, بودھ مذہب ہو, کوئی بھی ہو, اس کو اثر معاشرے سے بالکل ختم کر دینا 100% کمیونسٹ ذہنیت کو اور کمیونسٹ انفرادیت کو پیدا کرنے کے لیے. یہ بالکل
ضروری کیوں تھا یہ اتنا زیادہ, اس میں کیا وہ ہے شدید کیوں ہے یہ پہلے جس کو بہت بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں, بہت زیادہ تباہی کا کوئی انکر سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟
میں یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے, اس کا جواب کیوں کرتے ہیں میرے خیال میں جو ہے شیطان نے ان کو اکسا دیا. نہیں اب مختلف جواب, ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو یہ تھا زار جو تھا یہ تھا لٹل فادر, یعنی یہ ایک مذہبی تھا, مطلب یہ کہ آرتھوڈاکس جس قسم کی عیسائیت وہاں موجود تھی اس کے اندر زار جو تھا وہ ایک مذہبی رہنما تھا, یعنی جو پیٹریارک ہوتا تھا وہ ہوتا تھا گریٹ فادر اور جو زار ہوتا تھا وہ ہوتا تھا لٹل فادر. لہذا زار جو تھا اس کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جو توجیہ بیان کی جاتی تھی وہ عیسائیت ہی کی توجیہ بیان کی جاتی تھی اس کے وہ. پھر دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر مارکسزم سائنس ہے اور اس سائنس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ یہی دنیا میں تمتع پھر عرض جو ہے مقصد زندگی ہے, تو اس کا فطری حدیث تو پھر یہ مذہبی ہے جو کہے کہ دنیا غیر اہم ہے اور جیسے کہ یہ سیاست میں تو آخرت ہے اور یہ معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. سرمایہ دارانہ عدل کو عدل نہیں سمجھنا اور اس کو ظلم کہنا, سرمایہ دارانہ عدل کو ظلم کہنا یہ تو مذہبی کا سیوا ہے نا, سرمایہ دارانہ عدل کو ظلم سمجھنا یہ تو مذہب ہے. اس لیے کہ سرمایہ دارانہ عدل کے قیام کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو لہذا فطری حدیث سرمایہ داری کا جو ہے وہ مذاہب ہی ہے, مذاہب کے علاوہ تو سرمایہ داری کا کوئی کم از کم تاریخی طور کے اوپر تو ابھی سرمایہ داری کا مذاہب کے علاوہ کوئی دوسرا حریف نظر نہیں آیا. باقی سستی نہیں تو وہ سرمایہ داری کے مقاصد کے حاصل کرنے کے مختلف ذریعے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی ٹیمپورل اور اسپیشل کیا وجوہات تھے اس جدید نفرت کی ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے اس کی علاوہ پہلے ضرورت ہے. لیکن
ڈاکٹر اصل میں اس میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ لبرلزم کے مقابلے میں اشتراک کی بڑی دشمن ہے, لبرلزم کی جو سرمایہ دارانہ عدل
قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتی ہے اس طریقے سے سرمایہ دارانہ عدل قائم نہیں ہو سکتا, مارکیٹ کے ذریعے سرمایہ دارانہ عدل قائم نہیں ہو سکتا.
ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لبرلزم کے مقابلے میں اشتراکیت جو ہے وہ مذہب کی زیادہ دشمنی کیوں کرتی ہے, لبرلزم بھی تو سرمایہ داری ہی ہے.
ہاں مطلب میرا خیال میں لبرلزم بھی مذہب کی مخالفت کرتی ہے لیکن اس کے پاس پرسنل لائف کا ایک فلسفہ موجود ہے. یعنی اب یہ بڑی تفصیل دیکھیے نا, کانٹ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے اندر جو خواہشات موجود ہیں ان خواہشات کی ترتیب کا جو طریقہ آپ متعین کریں گے اس میں آپ آزاد ہیں. ہاں جس پیمانے کے اوپر معاشرتی تعلقات متعین ہوں گے وہ سرمایہ دارانہ تعاقب کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. لہذا اگر ایک آدمی آرٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بنے بس کبڈی کھیلنے کے, تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آرٹ کو زیادہ دے, بشرطے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ کیٹیگوریکل امپیریٹو نہیں ہوتا. لہذا مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ اگر معاشرتی سطح کے اوپر سرمایہ کے بڑھوتری کے جو اصول ہیں ان کی پابندی اختیار کریں تو بالکل جس طریقے سے انہیں آرٹ کے پریکٹس کی اور یہ سب کی اجازت دی جا سکتی ہے مذہب کی اس چیز کی جائے. اشتراکیت کے اندر پرسنل اور پرائیویٹ اور اس سے کوئی چیز نہیں. مثلا یعنی یہ کہ جب غور کمیونزم کے دور کے اندر جب انہوں نے شروع میں بالکل اکنامک چیزیں نیشنلائز تو عورتیں بھی نیشنلائز, یعنی جی میں مذاق حقیقت نیشنلائز ویمن سمجھے نا, تو مطلب دیر از نو اسپیس فار پرسنل یعنی ایٹ لیسٹ سورٹ آف سوشلزم جو ہم نے ان مالک کے اندر دیکھا ہے روس اور چین, روس اور چین میں پرسنل کوئی چیز نہیں. جب فل بلون کمیونزم وہاں موجود تھا تو پرسنل کوئی چیز نہیں, لیکن سوشلزم کا مطلب ہی اجتماعیت ہے, اس میں انڈیویجویلٹی یعنی جب سوشلزم ختم ہو جائے گی اور وہ گاؤں آ کے وہ ایک انڈیویجویلٹی کی طور سے کرنے کا ہے, لیکن یہ جو ہے تو مذہب کی جو مخالفت ہے وہ اسی انڈیویجویلٹی کی ڈینائل کا ایک ہے.
اب تیسرا شروع ہو رہا ہے ریولیوشنری پروسیس 1861 سے 1918.
اچھا ایک سیکنڈ صرف اتنا عرض کروں کہ ابھی تک ہم نے دو چیزوں دو سوالات کے جواب دیے. نمبر ایک سوال یہ ہے کہ انقلاب کے مقاصد کیا تھے, نمبر دوسرے سوال کا جواب ہے کہ انقلاب کون لایا. ان کے اوپر کوئی اگر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کر لیں. لیکن جب ہم تیسرے سوال کی طرف آ رہے ہیں تو تیسرا سوال یہ ہے کہ انقلاب کیسے آیا, جس میں ہم سیدھا سیدھا باتیں 1861 سے لے کے 1917 تک کی بیان کر رہے ہیں.
پھر سے جب ہم نے یہ ذکر کیا جب یہ تحریک کی ابتدا ہوئی تھی 1861 وغیرہ میں اور وہ براڈرکس نے جو تھے تو انہوں نے بھی یہ غیر قانونی قسم کے کام شروع کیے اور ان کا ایسا کہ ریاست کو ختم کیا جائے. لیکن اس وقت تو یہ کوئی مارکسٹ نظریہ یا وہ چیز یا ان کے ذہن میں تو کوئی یہ چیز تھی کہ اس ریاست کو کیا کیا جائے, تو وہ کون سے نظریات تھے کہ جس نے بعد مارکس نے اس کی جگہ لی یا ایک وہی نظریات تھے وہ کیا چیز تھی کہ کیا کون سا ریاست اور کون سا نظام قائم کرنا چاہتے تھے؟
کون
جو
اس کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا. میں نے نیورونکس پتہ وغیرہ وہ بالکل نہیں پڑھا اور میں بالکل نہیں جانتا کہ نیورونکس کیا کرنا چاہتے. میرا خیال تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انارکسٹ ٹائپ کے تھے اور وہ کہتے تھے یہ تعمیری کام کی کوئی اہمیت نہیں, آپ سسٹم کو گرا دیں خود بخود جو ہے وہ سرمایہ اب وہ قائم ہو جائے. لیکن یہ بالکل سطحی بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل نہیں جانتا کہ نیورونکس کا فلسفہ کیا تھا اور یہ کیا اب وہ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ویسے تو میں نے روسی سیکھی یعنی جس زمانے میں نے جو, لیکن میں صرف اتنی روسی جانتا ہوں کہ میں ٹیکنیکل ٹیکسٹ پڑھ لیا کرتا تھا, اب تو شاید وہ بھی نہ پڑھ سکوں. تو یعنی یہ کہ مثلا یہ کہ جو روسی ادب ہے یا روسی میں پڑھنے کا بالکل قاصر نہیں, میں بالکل قاصر میں پڑھ نہیں سکتا. ظاہر ہے نیورونکس کی جو تمام چیزیں جو ہیں ان کا بہت کم ایسی چیزیں ان کا انگریزی وغیرہ میں ترجمہ ہے, تو میں بالکل نہیں جانتا کہ نیورونکس کا کیا فلسفہ تھا یا کیا تھا. لیکن چونکہ وہ بنیادی طور کے اوپر عملی یعنی لوگ تھے, یعنی بنیادی طور کے اوپر وہ تو یہی کیا تھا نا بم مارو بم زار کا کیسا ہم, تو ان کا فلسفہ وغیرہ تو خاص ہوگا نہیں میرا خیال, بلکہ وہ انٹینسولی یعنی کرنے والے. ٹھیک ہے اچھا جناب, میرا ارادہ 1:30 بجے تک کرنے کا ہے, اگر آپ چاہو تو ختم کر دیں, لیکن میں چاہتا ہوں کر لیں اس لیے کہ تاکہ دو سیکنڈ میں ختم ہو جائے. ابھی کیا وقت ہو رہا ہے, 1 بج رہے ہیں نا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ہم نے انقلاب فون لایا اس سے اگلا جو سوال ہے اس کی شاید نہیں آئے گا, لیکن یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ماؤ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ شہروں سے نکل کر اس نے بعد میں قبضہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا, اور جو لینن کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنلی اس نے کیا. کیا اس سے ہم یہ انتظار نکال سکتے ہیں کہ انقلاب کے لیے کوئی خاص میتھڈ تو نہیں ہو سکتا,
انقلاب لانے کے لیے یا نظام اقتدار قائم کرنے کا کوئی میتھڈ تو نہیں ہوگا؟ ہاں میرا خیال یہ اول تو یہ کہ انقلاب کا جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ انقلاب کے مقاصد سے متعلق ہوگا, ہے نا, جو انقلاب لانے کا مقصد ہے. مثلا یہاں مقصد ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کر کے پروڈکشن کو بڑھانا, اس کے لیے خاص طریقہ ماؤ نے اختیار کیا, خاص طریقہ مارکس نے وہ لینن نے اختیار کیا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ انقلاب کا مقصد کیا ہے, اس مقصد سے مربوط طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. لیکن یہ کہ وہ زمانی اور مکانی حالات کے مطابق ہوگا. انقلاب سے مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ نظام اقتدار جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے کہ جو وہ مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان ہاتھوں میں آ جائے. نظام اقتدار کی ترتیب کے ذمہ دار وہ لوگ بن جائیں جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انقلاب کا مقصد ہے نا, یہی انقلابی عمل ہے. انقلابی عمل کیا ہے؟ قوت کا ان ہاتھوں سے لے لینا کہ جو وہ مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سنتیں عام کے کی طرف مراجعت ہو اس دور کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. ہم چاہتے ہیں اقتدار ان ہاتھوں سے چھن جائے کہ جو یہ نہیں چاہتے, اور اقتدار ان ہاتھوں کے اندر آ جائے کہ جو یہ چاہتے ہیں. یہ انفرادی عمل ہے. اب زمانی اور مکانی حالات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے تقریبی اجتہاد کی ضرورت ہے. ایسے اجتہاد کی ضرورت ہے کہ جو ہماری تاریخ اس کی نفی نہ کرے, ہماری تاریخ بلکہ اس کے ساتھ اس کا اعتبار. لیکن ظاہر ہے کہ ہوگا وہ اجتہاد ان معنوں میں جو ہوگی وہ بدعت حسنہ, ان معنوں میں جو ہوگی بدعت حسنہ. اور وہ جو مخصوص حالات 21ویں صدی کے اندر پاکستان میں ہیں ان کی تناظر میں وہ تقریب کرے گی جس کے نتیجے کے اندر یہ انتقال اقتدار ممکن. اچھا پروفیشن. ہاں اچھا جی تو پڑھیے
دوستو. یہ دو لفظ میری سمجھ میں نہیں آئے, پہلے والی روسو فلم اینڈ ایگرو.
ہاں یہ بالکل. اب انقلاب کو سمجھنے کے لیے, روسی انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ذرا پہلے جانا ہوگا. نہایت اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. سمجھیے کہ 16th century اول تو یہ کہ اب یہ روس کہاں سے آیا, یہ وہ, یہ خود بہت بڑی کہانی ہے کہ ماسکو تو ایک بالکل چھوٹی سی ہوتی تھی, جیسے کہ یہ کہ راجواڑی راجواڑا ہوتا تھا ماسکو, ماسکو بھی اس کو کہتے تھے. کیسے پھیلا اور پھیل کے اتنا بڑا ہو گیا اور پھر اس میں تمام آدھے ایشیا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, تمام یہ خود دیکھا. اس پھیلاؤ میں اس نے کوشش یہ بھی کی تھی روس نے کہ وہ یورپ کے اندر بھی گھسے اور یورپ کے بھی بہت سے علاقے قبضہ کر لے, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ خاص کامیاب نہیں ہوا, بلکہ یورپ کے اندر جو تھے وہ بہت یعنی قلیل علاقے وغیرہ میں قبضہ کر سکا ہے. تو اس ناکامی کے نتیجے کے اندر دو مکاتیب فکر پیدا ہو گئے یورپ روس کے اندر, سمجھیے کہ 16th century سے. یعنی یہ بہت ہی کیریکیچر کے طور پر میں روسی ہسٹری کا انتر ہوں لگا. ایک وہ جسے کہتے تھے روسوفائل اور ایک وہ جسے کہتے تھے یوروفائل. روسوفائل کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ روس یعنی ایک مخصوص سپیریئر تہذیب کا حامل اور روسی تہذیب جو ہے وہ دیگر تمام یورپین تہذیب سے سپیریئر ہے, ان سے بہتر ہے, لہذا ہمیں یورپ سے کچھ نہیں لینا, ہمیں تو اپنی تہذیب کو اپنے مذہب یعنی آرتھوڈاکس چرچ یعنی بنیادی تو پیچھے اگر آپ جائیے تو یہ روس کے اندر جو مذہب غالب تھا اسے کہتے تھے آرتھوڈاکس کرسچینٹی. آرتھوڈاکس کرسچینٹی اور کیتھولک کرسچینٹی کی لڑائیاں بڑی پرانی ہیں اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی یہ کلیم کرتی ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ کی اصلی وارث وہی ہے, یعنی روسی امپائر جو تھی وہ اپنے آپ کو یہ جو قسطنطنیہ کی بیزنٹین امپائر تھی اس کی جانشین کہتی اور مغرب کو باربیرینز کہتے, یعنی وہ کہتے تھے کہ اصلی روم تو بیزنٹین. لہٰذا یہ جو روسو فائلز تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ روس کی اپنی تاریخ کی بنیاد کے اوپر, روس کی اپنی روایات کی بنیاد کے اوپر ہی روس کی تنظیم ہونا چاہیے اور روس ترقی اسی طریقے سے کرے گا کہ یہاں روسی نظام جو ہے وہ یعنی روسی روایات اور روسی تہذیب کو فروغ دیا جائے گا. کیونکہ بہت سے زہار ایسے تھے, بہت سے بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے ان کے مقابلے میں گروہ تھا جسے کہتے ہیں یوروفائل, جو کہتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے, روس یورپ کا حصہ ہے اور روس کو یورپی تہذیب کے اندر رنگ ہو جانا چاہیے. اس کے اندر دو زار بہت اہمیت رکھتے ہیں, ایک کا نام ہے پیٹر دی گریٹ اور دوسرے کا نام ہے کیتھرین دی گریٹ. یہ دونوں جو تھے انہوں نے ایکٹیولی اپنی بادشاہت کے دوران اس چیز کی کوشش کریں کہ یورپی عمل دخل جو ہے وہ روس کے اندر عام کریں اور روسی معاشرت کو یورپی انداز میں ڈھال دیں, یورپی تہذیب کو روس کے اندر جیسے کہ یہ کہ فروغ دینے کی صحیح کرنے والا جو گروہ تھا اسے یوروپائز کریں. اور بالخصوص کمیونسٹ جو ہیں وہ اسی یوروپائز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان معنوں میں نراڈنک اور کمیونسٹوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ نراڈنک جو تھے وہ روسوفائل ان کی تنظیم تھی, ان کی جو تعلیم تھی اس کا تعلق روسی تہذیب روسی وغیرہ ہوا کرتا تھا. جس حد تک کمیونزم نے نراڈنک سے مراجعت کی ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق اسی سے ہے کہ وہ جو تھے وہ یوروپائز تھے, وہ کہتے تھے کہ علمیت معصوم ظاہر ہے کہ خود ایک یورپی چیز تھی, جرمنی سے آنے والی چیز تھی اور بوجھ تنظیمی سانچے وغیرہ ڈیولپ کرتے تھے وہ تمام چیز وہ یورپی سے لینا چاہیے وغیرہ. لہٰذا ایک بنیادی بات جو سمجھ لینے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اس نے روس کو یورپ کا حصہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. یورپی تاریخ سے روس کا ناطا جوڑنا یہ انقلابی قیادت کا ایک اہم یعنی مقصد اور وہ یوروفائلز کی فتح ہے, یعنی کمیونزم کا آنا روس میں یوروفائلز کی فتح ہے اور روسوفائلز کی شکست. اور یہ ایک بڑا مشہور کمیونسٹ تھا جو گورکی جو ناولس وغیرہ بھی تھا, میکسن گورکی وغیرہ جو اس چیز کا اعتراض کرتا ہے ناولوں میں بھی اور سبھی جگہ بھی کہ اصل میں تو کمیونزم کی فتح یورپ کی فتح ہے.
یہ جو ظاہر کمیونسٹ جو تھے وہ یوروفائلز کے تو پھر ظاہر ہے رشینس جو تھے انہوں نے تو تھوڑے عرصے بعد انقلاب کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کمیونزم ان ون اسٹیٹ کو ہی انسٹیسائز ون کنٹری انسٹیسائز کیا اور یورپ میں نہیں ہے تو اس میں نیشنلزم میں ایونچولی وہ تو مرج ہو گیا. تو نیشنلزم کے لیے جو بنیادیں فراہم کرنے کی زیادہ مواد جو تھا وہ تو روسوفائلز میں تھا رادر دین یوروفائلز. تو یہ انہوں نے کہا
میں اب اس میں ہوتا ہے میرے خیال میں رشین نیشنلزم سے کچھ فائدہ اٹھایا دوسری جنگ عظیم میں اسٹالن جب اس نے جو قوم پرت, لیکن سوشلزم ان ون کنٹری کا جو پورا فلسفہ ہے یہ روسو فائلز کی جو بنیادی ہو اس کی تفریح کا میرے خیال میں نہیں ہے. سوشلزم ان ون کنٹری کا جو پورا فلسفہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انقلاب کو ابینڈن کرنے کا یعنی یہ کہ آپ دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا اور دنیا کی تمام کمیونسٹ پارٹیوں کا فرض یہ ہے کہ وہ روس میں انقلاب کا تحفظ کریں. یہ دنیا کی کامن فارم جو اس نے بنائی تھی کیا کہتے ہیں اسٹالن نے بنائی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا, یو ہیو ٹو بلڈ سوشلزم ان ون کنٹری پہلے یہاں اور پھر یہ ایک ماڈل ہو جائے گا جس کو دیکھ کے سب لوگ جو ہے وہ کمیونزم کی طرف ہوں گے. لہٰذا تمام کمیونسٹ پارٹیوں کا جرمن پارٹی اور برٹش پارٹی اور فرینچ پارٹی اور امریکن پارٹی سب کا مقصد یہ ہے روس کا تحفظ کرنا ان کا عظیم طریقہ. نیشنلزم روس کے اندر وہ سوویت یونین کے اندر کیسے گھسا اب وہ ایک خود بڑی تفصیلی گفتگو ہے جس میں ظاہر ہے کہ وہ جو نیشنل کمیونسٹوں کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں 1923 کے بعد سے 1922 کے بعد سے لے کے اور اس کے نتیجے کے اندر سوویت یونین اس کی بھی مواد ہے اور پھر دوسری جنگ عظیم کی بھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں روسو فائلز کو اس کے نتیجے کے اندر کوئی خاص وہ اہمیت نہیں حاصل کر گئے. مثلاً آرتھوڈاکس چرچ کی تو کوئی خاص پوزیشن ہے.
روسو فائلز کا زیادہ جو تعلق ہے وہ چونکہ ریلیجوسٹی ریلیجیس فاؤنڈیشن بالکل اسٹرانگ تھی اور ان کا نیشنل ریلیجیس ایٹیٹیوڈ جو تھا وہی پریویل کیا انقلاب کے بعد.
تو سر ایسٹ یورپ کو بھی تو ایسٹ یورپ کو تو انہوں نے متاثر کیا نا بہت زیادہ, ایسا تو نہیں ہے کہ یورپ میں انہوں نے پھر اپنے چیزیں کم کر دی پورا ایسٹ یورپ تک گئے.
تو آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بات
ہے بعد میں بھی یعنی کوئی روسو فائل والی حکمت عملی کا نظر نہیں آتی
نہیں نہیں پتا نہیں پتا نہیں یہ آپ ہماری جہالت کو کھول کھول فرما رہے
ہیں. سر ڈیزل اور ٹیررزم اینڈ یونین اسٹرگل
اب جو اگر ہم انقلاب کو 1861 سے لیں, یعنی یہاں تو میں نے انقلاب کی بنیادیں بیان کی, بنیادیں جو ہیں وہ یہ روسو فائلز اور یورو فائلز کے اسٹرگل کے درمیان ہے اور ایک معنی میں زار جو تھا وہ اپنے آپ کو روسی بہت کہتا تھا اور اس میں روسیت کا بہت لیا. تو یہ یوروفائلز کا اسٹرگل دیکھا جا سکتا ہے روسوفائلز کے خلاف. یوروفائلز جو تھے وہ زار کو ختم کر کے ایک لبرل ریاست اور ایک اس طرح کی ریاست بنانے کے حق میں تھے. لیکن جو عمل شروع ہوا انقلاب کا وہ تو مور اور لیس 1861 سے شروع ہوا اور 1861 میں جیسے میں نے پہلے آپ سے جو بنیادی تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے وہ فریڈم آف دی سرچ دیا گیا اور یعنی یہ کہ سرچ کو آزاد کر دیا گیا اور سرچ کو اس بات کا اختیار بھی دیا گیا جو اپنی زمینوں سے بھی آ جائیں چھوڑ دیں اور جو ان کے جن زمینوں کے اوپر وہ تھے ان کا قبضہ بھی ان کو دے دیا گیا وغیرہ. اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کیا کہ جو ٹینڈنسیز ہوئی وہ ایک تو وہی جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں یعنی لا قانونیت اور زار کے اقتدار کے خلاف جو ہے وہ شہروں کے اندر اٹیک بہت سے شروع ہو گئے اور قانونی ڈھانچہ جو تھا وہ کمزور کر گیا. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر ہمیں خبریں مل یعنی خبریں ملنے لگیں پیزنٹ وارز کی, یعنی یہ جو کسان تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو منظم کیا اور منظم کر کے وہاں سے جاگیرداروں کو اور لوگوں کو نکال کے بھگانے کی, تو فوج کو اور پولیس کو استعمال کرنا پڑا ان علاقوں کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جہاں پیزنٹ وارز. تو انقلاب کی جو عمل شروع ہوتا ہے وہ اسی لا قانونیت کے پھیلاؤ سے شروع ہوتا ہے. پہلی جو لا قانونیت کی بنیاد ہے وہ شہروں کے اندر یہ ڈاکہ لوٹ مار بے نظمی اس نوعیت کی ہے, اور مقتدرین کے خلاف جیسے کہ یہ کہ عسکری کارروائی. دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے گاؤں کے اندر, گاؤں کے اندر کسانوں کا جمع ہو جانا, لشکر ترتیب دینا اور وہاں سے روسی اسلامیہ کو بے دخل کرنا اور اس کے خلاف فوج کشی کے نتیجے میں ان کو کسانوں کو قتل کرنا اور ان کو ختم کرنا. تیسری جو اہم چیز ہمیں ملتی ہے 19ویں صدی میں وہ ملتی ہے یونینائزیشن. سرمایہ داری کا عمل روس کے اندر 1820-1820 یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے قیام کا عمل روس میں 1820-1830 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی محرک ہے وہ باہر کا انویسٹر یعنی جرمن اور فرینچ. بنیادی طور کے اوپر جرمن اور فرینچ انویسٹر نے بڑے پیمانے کے اندر روس کے اندر سرمایہ کاری کی اور بہت بڑے بڑے یعنی کمپلیکسز اسٹیل کے اور کیمیکلز کے وغیرہ وغیرہ لگانا شروع کیا 19ویں صدی کے دوسرے آخر تک. چونکہ یہ بہت بڑے بڑے کارخانے تھے اور ان کے اندر ہزاروں مزدور وغیرہ کام کرتے تھے, لہذا ان مزدوروں نے تنظیم سازی 1861 کے بعد سے شروع کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونین روس کے اندر 1870-1872 کے بعد سے بننا شروع ہوئی. نیشنل فیڈریشن ان ٹریڈ یونین کی سب سے پہلے 1878 میں بنی, اور ان کے اندر بھی دونوں قسم کے اسٹرائکس عام ہونے لگے, وائلڈ کیٹ اسٹرائک بھی اور آفیشل اسٹرائک بھی, یعنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے اور کنڈیشن کو بہتر کرانے کے لیے یونینز بھی اسٹرائک کرتی تھیں, اور پھر بغیر کسی یونین کے مداخلت کے وائلڈ کیٹ اسٹرائک بھی ہوتے تھے. لہذا پیزنٹ وارز اور انجریکشنری یا کسی طریقے کے اٹیکس کے علاوہ لا قانونیت کے پھیلنے کی تیسری وجہ بڑے پیمانے کے اوپر یونینائزیشن بھی. لہذا 1861 کے بعد سے غار کا جو نظام اقتدار تھا اس کو مختلف قسم کے عسکری چیلنجز درپیش تھے. یونینائزیشن کا چیلنج تھا, پیزنٹ وارز کا چیلنج تھا, اور جیسے کہ یہ اٹیکس اور یعنی بم اور دہشت گردی شہروں کے اندر اس کا چیلنج.
سینٹ پیٹرز برگ
میں جو
1905
کی,
مطلب یہ وہی اس کو ہم پہلے بھی سبسکرائب کر سکیں گے, کبھی بھی اہمیت جو ہے اس کی وہ 1905 کی ہے. 1905 کے اندر جیسے میں نے پہلے آپ کیا تھا کہ جاپانیوں نے روسیوں کو شکست دی, اس کی شکست کے اندر خود بخود سوویٹس نکل آئی, اور سب سے اہم سوویٹ جو تھی وہ سینٹ پیٹر برگ میں تھی. سینٹ پیٹر برگ تھا اس وقت روس کا دارالخلافہ تھا عملن, یعنی عملہ ویسے تو عموماً تو ماسکو تھا لیکن عملن سینٹ پیٹر برگ تھا, گار زیادہ تر سینٹ پیٹر برگ میں رہتا تھا. وہاں کی سوویت جو تھی اس نے اقتدار کے اوپر سینٹ پیٹر برگ کے اندر قبضہ کر لیا, اور اس نے روس کی جو اقتدار کی وہ ان سب کو بے دخل کر دیا, اور اس کا قبضہ قائم رہا اور سینٹ پیٹر برگ کا تمام انتظام اس کے ہاتھ میں رہا اس وقت تک جب تک شکست خوردہ روسی فوج جاپان کی محاذ سے واپس ہو کے سینٹ پیٹر برگ نہیں آئی, اور اس نے سینٹ پیٹر برگ کے اوپر دوبارہ قبضہ. تو سوویت جو قائم ہوئی تھی جس کے اندر یہ تینوں گروپ شریک تھے, بالخصوص ورکرز اور سولجرز کی یہ سوویت تھی جس کے اندر بولشیوکس کی میجورٹی تھی, اور اس کے ہاتھ میں سینٹ پیٹر برگ کا اقتدار رہا کچھ وقت میں, زیادہ تر لوگ قتل نہیں ہو گئے اور دوبارہ فوج نے اپنا قبضہ.
چوتھا پوائنٹ ڈاکٹر کیپیٹل میں لکھا ہوا ایس آر منشیوک اپسرج اینڈ رول, پھر 1913 فروری 1917 دا ڈیفیٹ آف اسٹالین. ایس آر منشیوک اپسرج اینڈ رول,
اچھا میرا خیال میں چاہتا ہوں اسے ابھی اس سلسلے میں ختم کر دیں, باقی معاملہ جو ہے پھر وہ چلیں گے. ایسا کوئی سوشلسٹ ریولیوشنریز ہیں, منشیوک کا ہے, ان کا اقتدار بڑھتا ہے 1905 کے بعد سے. 1905 اس کو میں پھر سے پھر آگے معاملہ آپ کو چلانے لگا ہوں, لیکن بنیادی طور کے اوپر جب یہ قبضہ ہو گیا تو روسی انتظامیہ ڈر گئی, روسی انتظامیہ روسی ریاستی انتظامیہ ڈر گئی, ان کا کچھ نہ کچھ کنسیشنز تو دینا پڑیں گے اگر یہاں انقلاب نہیں آنا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے مینشیوکس اور سوشلسٹ ریولیوشنریز کو بہت سے اختیارات دیے. سوشلسٹ ریولیوشنریز وہی جماعت تھی جو نرڈنک سے نکلی تھی, لیکن جس کو حکومت ہی سمجھتی تھی کہ اس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے, دہشت گردی وغیرہ سے اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے, اس کو توبہ کروائی جا سکتی ہے, اس کو اختیارات دیا. تو 1905 کے بعد سے 1914 تک کا ایسا دور ہے جس کے اندر دھیرے دھیرے مینشیوکس کو اور سوشلسٹ ریولیوشنریز کو اقتدار میں شریک کرنے کی مختلف طریقہ کیے گئے. اس کے اندر جو بنیادی کردار ادا کیا وہ روس کے اسی فائنانس منسٹر ڈالیپن نے ادا کیا, جس نے سوشل ڈیموکریٹک پالیسیز اسی طریقے سے اپنا لی جس طریقے سے بسمارک نے اپنا لی. اور یہ وہ دور ہے 1905 سے 1914 تک کا دور جب سوشلسٹ ریولیوشنریز اور مینشیوکس کو حکومتی بڑھاؤ حاصل. اوکے, اب اس اسٹیج کی کہانیاں ختم کرتے ہیں, اور انقلاب کیسے آیا اور پھر انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوا اس کی کوئی گفتگو جو ہے وہ آئندہ. اگر کوئی سوالات وغیرہ کرنا ہے وہ کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی اور انتظامی معاملات کی طرف گفتگو کریں.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو رشین فوجی واپس آئے تھے وہاں سے جاپان کے مہاج سے رشین فوجی واپس آئے تھے, تو ان کی ہمدردی گورنمنٹ کے ساتھ کیوں تھی زیادہ؟
فوجی تھے وہ, تو فوجی تھے وہ, ان کی نوکریاں اسی فوج کے ساتھ تھی. وہ فوج ایک ہار گئی تھی, اس کا کمانڈ اسٹرکچر تھوڑی تباہ ہو گیا تھا.
جو مقامی تھے وہاں پہ آپ کے سامنے بغاوت پھیل گئی تھی, فوجی تھے.
لیکن یہ کہ شہر کے اندر تو فوج کا جو عمل دخل تھا وہ کم ہو گیا تھا, اور ان کا کمانڈ جو تھا وہ تو محاذ پہ تھا, لہذا اور وہ تو خود شکست نہیں انہوں نے کھائی تھی, اور وہ الزام لگاتے تھے ان لوگوں کے اوپر جو شکست خوردہ تھے وغیرہ وغیرہ, اس لیے.